کیسٹ میں سورۃ الکوثر اور سورۃ الکافرون کا درس پیش کیا گیا ہے. پہلے سورۃ الکوثر کا درس خرم مراد مفہوم سے سنتے ہیں.
باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. انا آتیناک بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا ہے کوثر. پس فصل لے, پس آپ نماز پڑھیے لرب کا, صرف اپنے رب کے لیے. ونہر اور قربانی کیجیے. ان نشانیہ کا بے شک جو آپ کا دشمن ہے ول ابتر, وہی دم کٹا ہوگا. یہ سورت جو قرآن مجید کی سب سے مختصر سورت ہے, اس میں تین آیات ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے نازل ہوئی. پورا خطاب آپ سے ہے اور اس میں تین باتیں بیان فرمائی ہیں. ایک, اللہ نے آپ کو کوثر کی عطا اور کوثر کی بخشش کی بشارت اور خوشخبری دی. دوسرے, اس عطا اور بخشش کے لیے آپ کو صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کی ہدایت دی. اور تیسرے, آپ کو بھی بشارت دی ہے اور آپ کے دشمنوں کو بھی وعید دی ہے کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. یہ وہی دشمن ہیں کہ جو قریش سے تعلق رکھتے ہیں, جن کا ذکر پہلے سورہ الفیل میں بھی آ چکا ہے اور سورہ قریش میں بھی, اور جن کی اللہ سے غفلت اور آخرت کا انکار اور بخل اور کنجوسی اور اللہ کے مخلوق سے بے پرواہی, ان سب کا ذکر اس سے گزشتہ سورت میں بھی آ چکا ہے. اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کوثر کا لفظ, اور اسی لفظ کو سمجھنے سے پوری سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بخشش اور عطا کی بشارت اور خوشخبری دی ہے وہ سمجھ میں آ سکتی ہے. ہمارے یہاں اردو میں لفظ بولا جاتا ہے کثرت کا, جس کا معنی بہت, اور انہی معنوں میں یہ کوثر کا لفظ ہے. لیکن کوثر کا لفظ کثرت سے بھی زیادہ
ایسی کثرت جس کی کوئی حد و انتہا نہ ہو, جس کی وسعت بھی اور جس کی انواع و اقسام بھی. یہ تو انتہائی کثرت بھلائی اور خیر کے معنی ہیں. یہ ایک لحاظ سے کسی چیز کی صفت ہے. دولت اگر بڑی کثرت سے ہو تو اس کو بھی کوثر کہیں گے,
تعداد بڑی کثرت کے ساتھ ہو تو اس کو بھی کوثر کہیں گے. اگر روحانی برکتیں اور خیر بڑی کثرت کے ساتھ ہو اس کو بھی کوثر کہہ سکتے ہیں. تو پھر اس کوثر کے معنی کیا ہیں؟ ایک تو کوثر کے معنی جو احادیث کے اندر, بے شمار احادیث کے اندر, تقریباً 50 صحابہ سے روایت کی ہوئی احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں, وہ یہ ہے کہ قیامت کے روز ایک حوض ہے جہاں پر کہ پیاسے پہنچیں گے, آپ کی امت جمع ہوگی اور آپ امت کی پیاس کو بجھائیں گے. کچھ اور روایات سے میں جنت میں ایک نہر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کوثر کا مطلب جنت کی ایک نہر ہے جو مستقل وہاں پر بہہ رہی ہے. ایک لحاظ سے یہ دونوں ایک چیزیں ہیں, تھوڑا سا اختلاف ہے, لیکن ان دونوں روایات کے اندر کوثر ایک متعین چیز کا نام ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس اور دوسرے صحابہ اور تابعین مفسرین نے اس کے معنی یہ بھی, کوثر تو دین اور دنیا کی ساری بھلائیوں کو اپنے اندر جمع کرنے والی ہے. سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور مفسر قرآن ہیں, وہ انہوں نے حضرت ابن عباس سے ایک روایت یہ بھی کی ہے, اس سے مراد جنت کی نہر اور قیامت کا حوض ہے, اور ایک روایت یہ بھی کی کہ اس سے مراد تو دین اور دنیا کی ساری بھلائیاں اور خیر اور دولت اور ثروت سب اس کے اندر جمع ہے. لوگوں نے پوچھا, لیکن بعض لوگ کہتے ہیں اس کے معنی تو نہر اور حوض کے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہے, گویا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, تضاد نہیں ہے دونوں قسم کے معنی کے اندر, بلکہ ایک جامع معنی ہے اور ایک خیر اور بھلائی کا ایک حصہ ہے کہ جو حوض اور نہر سے تعبیر کیا گیا. تو یہ کوئی کہے کہ اس کے معنی صرف حوض اور نہر کے ہیں, اس کے لیے تو کوئی حدیث یا آیت موجود نہیں ہے جس کو محدود کر سکے, اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر اس میں کوئی تحدید نہیں کی ہے کوثر کے مطلب نہر کے ہیں یا حوض کے ہیں, بلکہ صرف الکوثر کا لفظ استعمال فرمایا. تو اس کے معنی اس لحاظ سے عام بھی ہیں, اور اگر کسی مخصوص چیز کی طرف ہم اشارہ کریں تو اس کی طرف بھی ہو سکتا ہے. چنانچہ مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ حوض بھی ہے اور ساری بھلائیاں اور خیر و نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی, ان سب کے اوپر کوثر کا لفظ حاوی. اگر کوئی خاص چیز مطلب ہے تو پھر ہمارے علماء نے مفسرین نے اس کے اندر اور کئی چیزوں کو شامل کیا ہے, صرف حوض اور نہر ہی نہیں بلکہ حضور کی نبوت, قرآن مجید, علم و حکمت جو اللہ نے حضور کو عطا فرمایا, دین اسلام جو توحید پر قائم ہے, آپ کی امت جو اپنی غلبے اور وسعت اور کامیابی اور کثرت سب کے لحاظ سے دنیا کے اندر ممتاز ہے, لوگوں نے کوثر میں ان ساری چیزوں کو بھی شامل کیا ہے. اور ہمارے یہ دور کے ایک مفسر نے اس کے معنی خانہ کعبہ کی بھی, خانہ کعبہ ہی کا ذکر چلا آ رہا ہے اصحاب یسین سے اور قریش کے بیان میں رب بحاظ البیت, اور خانہ کعبہ ہی دنیا کے اندر امن اور ہدایت کا مرکز ہے, اور خانہ کعبہ پر ہی امت دنیا کے اندر جمع ہوتی ہے, اور خانہ کعبہ ہی کنجی تھی جس کے ذریعے پورا عرب مغلوب ہو گیا, لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہوئے, امت کی کثرت اور قوت اور طاقت میں اضافہ ہوا, اور خانہ کعبہ ہی سے وہ کنجی تھی جس نے سارے عالم کی فتوحات کا دروازہ کھول دیا. تو خاص معنی بھی لوگوں نے بہت سارے لیے ہیں اور عام معنی بھی لیے ہیں, اور جیسا میں نے کہا کہ یہ سب ہی اس کے اندر جمع ہے. آپ غور کریں اور آپ کو یاد ہو تو دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ والدہا میں جو وعدہ فرمایا تھا, وللآخرت خیر لک من الاولى ولسوف یعطیک ربک فترضی, وہاں پر یوتی کا لفظ تھا کہ جو بھی آنے والا دور ہے آپ کی زندگی میں اور آپ کے بعد جو پہلے سے پہلے, اس میں خیر و بھلائی جمع ہوگی اور آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا یہاں تک کہ آپ راضی ہیں, آپ خوش ہو جائیں, نہال ہو جائیں. پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ قرضہ کے لفظ پر غور کریں کہ آپ راضی ہو جائیں, تو آپ یہ غور کریں کہ آخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی سب سے بڑی خواہش کیا تھی, آپ کے دل کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ لوگ آپ کی دعوت کے حق سے قبول کر دیں, اور قرآن نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے, وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ, کیا آپ اپنا گلا گھونٹ ڈالیں گے اس فکر میں کہ لوگ ایمان لے آئیں. وہ بار بار سمجھایا ہے کہ آپ سب لوگوں کو نہیں ہدایت پہ جمع کر سکتے, لیکن آپ کی یہ فکر اور یہ خواہش اور یہ آرزو بحیثیت رسول کے سب سے بڑی خواہش آرزو کہ سارے کے سارے لوگ, زیادہ سے زیادہ لوگ حق کو قبول کر لیں, دوزخ سے بچیں, جنت کی راہ پہ چلیں, آپ کا دامن پکڑیں, آپ کے پیچھے چلیں اور اللہ کے انعامات, اسی میں آپ کے لیے سب سے بڑی خیر و برکت بھی تھی. اگر لوگ آپ کی دعوت قبول کرتے, آپ کا ہاتھ پکڑتے, آپ کے ساتھ آتے, تو پھر قیامت تک ہدایت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. اور اگر آپ اس پر غور کریں کہ حضور کی ذات سے جو سلسلہ شروع ہوا اب تک چلا رہا ہے, قیامت تک چلے گا, جتنی نیکی بھلائی خیر دنیا کے اندر آپ کے دم سے ہوئی ہے وہ سب اجر آپ کے لیے. لہٰذا سے سب سے بڑا جو نہر ہے خیر کی وہ تو وہ دین ہے, وہ ہدایت ہے. اس کو لوگوں نے تعبیر کیا, کسی نے قرآن کہا ہے, کسی نے ہدایت کہا ہے, کسی نے حضور کی نبوت کو کہا ہے, کسی نے اسلام کو کہا ہے, کسی نے توحید کی دعوت کو کہا ہے. لیکن سب سے آپ کو جو ذاتی طور پر بھی سب سے بڑا فیض اور اجر اللہ کے یہاں ملے گا, تو اسی لیے کہ آپ نے شہادت کا لفظ پورا کیا, عدل الامانتا, امانت کا حق ادا کر دیا اور حق کو پہنچا دیا اور لوگوں نے قبول بھی کر لیا آپ کے سامنے. تو اس لحاظ سے یہ دراصل جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ بل سو فیوتی برب کو فکر تھا, اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا یہاں تک کہ آپ خوش ہو جائیں, نہال ہو جائیں, راضی ہو جائیں, اس میں تو سب سے بڑی بات یہ. اس لحاظ سے آپ کے اخلاق لوگوں نے اس کو بھی شمار کیا ہے کہ وہ اخلاق جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ انک لعلی خلق عظیم, کہ آپ تو بڑے عظیم اخلاق پر پائیں. کسی شخص کے اخلاق عظیم کی شہادت خود خالق نے اس طرح نہیں دی جس طرح حضور کے اخلاق فاضلہ اور اخلاق کریمانہ کی شہادت. اس پر بھی یہ بات گواہ ہے کہ اگرچہ مخالفین نے چھوٹے موٹے الزامات لگا کے کیچڑ اچھالی ہے, لیکن بحثت مجموعی دوست دشمن سب نے اعتراف کیا ہے کہ اپنے اخلاق کے لحاظ سے آپ کی کوئی نظیر اور مثل دنیا کے اندر نہیں. پھر جیسا میں نے کہا آپ کی نبوت کا چشمہ قرآن مجید خود جو کہ ایک نہر سے بھی بڑھ کر ہدایت کا سر چشمہ ہے, جس قرآن مجید میں سورہ کوثر خود موجود ہے, جو قرآن مجید خود پورا کا پورا کتنا بڑا سیر کثیر ہے. اور پھر آپ کی امت, کسی نبی کو یہ اللہ تعالی کی طرف سے مقام عنایت نہیں ہوا کہ اس نے اپنی زندگی میں پورے کی پوری قوم کو اپنے دین کے دائرے میں داخل ہو کے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کی نظروں کے سامنے قوم نے دین کو قبول کیا ہو, فوج در فوج, گروہ در گروہ لوگ آ کر ساتھ دینے لگے اور اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے سامنے دین غالب آیا. عیسائیت کی دنیا کے اندر غالب آئی لیکن سیدنا مسیح علیہ السلام کے 250 سال کے بعد, اور جن پیغمبروں کی قرآن نے داستان سنائی ہے ان کی قوموں کی تباہی کے بعد ان کو غلبہ نہیں ملا. لیکن قریش کے چند سردار جو غزوہ بدر میں تباہ و برباد ہلاک ہوئے, جنہوں نے حضور کی مخالفت سے کمر باندھ رکھی تھی, ان کے علاوہ پھر عرب نے ایمان قبول کیا, اہل عرب نے اسلام کے دائی بن کر کھڑے ہوئے اور بالآخر دنیا کے گوشے گوشے میں تو پہنچا دیا. اسی طرح اس کوثر میں آپ کا ذکر بھی شامل ہے, جس کی طرف پہلے بھی قرآن مجید نے یوتی کربوں کا فتردہ کے بعد ہی اشارہ کیا تھا, رفع نالہ کا ذکر, ہم آپ کے ذکر کو بلند کرنے والے ہیں. اور ذکر اس طرح بلند ہوا کہ ایک ایسا بچہ جو یتیم پیدا ہوا, اس کے پاس کوئی مال و اسباب نہیں تھے, اس کا کوئی سہارا نہیں تھا, جو اکیلا تھا, اس کا کوئی حامی و ناصر نہیں تھا, اتنی تیزی کے ساتھ کہ 40-50 سال کے عرصے میں مہذب دنیا کے گوشے گوشے میں اس کا نام پکارا جا رہا ہے. پہاڑیوں پر, میدانوں میں, کھیتوں میں, جنگلوں میں, مسجد کے میناروں میں, گھروں میں, گھر کے حجروں میں درود بھیجا جا رہا تھا, فلانیہ بھیجا جا رہا تھا. یہ جو نعمت کی اللہ کی, یہ بھی آپ کو اسی کوثر کی صورت میں عطا ہوئی. فرمایا انا آتینا کل کوثر, اور یہاں پر انا کے لفظ یہ کہ بے شک یہ ہم ہی نے دیا ہے اور ماضی کا صیغہ ہے. بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ سورت مدینے میں نازل ہوئی اور اس وقت نازل ہوئی, بعض نے صلح حدیبیہ کا وقت بتایا, بعض نے اس سے پہلے بھی, لیکن پوری سورت جس سیاق میں آئی ہے اور جو اس کا مضمون ہے وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ سورت ہجرت سے قبل نازل ہوئی. اس وقت نازل ہوئی ہے جب کوئی آثار اس بات کے نہیں تھے کہ پورا عرب دین کو قبول کرنے والے, بلکہ آپ کے اپنے قبیلے کے لوگ آپ کو قتل کرنے کے درپے, اور جب کہیں بھی کوئی جڑ نہیں تھی سوائے سے کہ مدینے کے چند کسانوں نے آ کر آپ کی دعوت کو قبول کر دیا, اور دنیا میں تو کوئی نام و نشان نہیں تھا. اور کوئی آثار اس بات کے نہیں تھے کہ یہ امت پوری دنیا کے اندر غالب ہوگی، لیکن حضور کو بشارت پر بھی یقین تھا، اسی کی بنیاد پر آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی، اور مدینہ جاتے ہوئے سراقہ بن جاسم کو اس بات کی بشارت دی کہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں، یہ تو اللہ کے وعدے پر بے پناہ یقین کی بنیاد پر ہی ایک جگہ ہوتا نا، آدمی کہتا ہے کسرا کی سلطنت زیر ہو جائے گی اور اس کے خزانے کے کنگن جو ہیں وہ تمہارے ہاتھ میں ہوں گے، یہ ہجرت سے قبل کی بشارت تھی جس میں آپ کو بخشش کا بھی ذکر ہے اور آپ کے دشمنوں کی تباہی کی بھی اس کے اندر خبر سنا دی گئی، انا آتے نہ کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر جو ہے وہ عنایت فرمائی۔ یہ بات بھی اس سے ظاہر ہو گئی کہ دراصل کثرت اور وسعت اور غلبہ تو اس دعوت کے لیے مقدر تھا جس کو کہ حضور لے کر آئے، اور تنگی اور سکڑنا اور بالآخر مغلوب ہو جانا یہ اس کلمے اور اس زندگی کے لیے تھا جس کے دائی آپ کے مخالف، اور یہ بھی دنیا نے اپنی آنکھوں سے حضور کی زندگی میں بھی دیکھ لیا اور آپ کے بعد بھی چند برسوں کے اندر دیکھ لیا کس طرح یہ امت پھیلتی چلی گئی اور وسیع ہوتی چلی گئی اور دوسرے لوگ سکڑتے چلے گئے، اور اس گئی گزری حالت میں بھی دنیا یہی محسوس کرتی ہے کہ واقعی اگر کوئی ایسی امت موجود ہے، ایسا گروہ موجود ہے جو اس کے پھر دنیا کا مالک بن سکتا ہے تو وہ یہی امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو پہلی آیت میں تو حضور کو کوثر کی بخشش جو ان ساری چیزوں پر، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں پر حاوی ہے جیسا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اور جس کے اندر وہ بھی شامل ہے جو جنت کی نہر اور اس کا ہوش قیامت کے روز کا، اس کی آج اس کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ بشارت دی گئی ہے، قیامت کے روز تم لوگ آؤ گے میں تم سے پہلے اس ہوش سے پہنچ جاؤں گا اور وہاں پر پہنچ کر میں پیاسوں کو پانی پلاؤں گا، اور اس کا جو بھی مشروب ہوگا وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ اور بعض جس میں پانی چاندی سے بھی زیادہ سفید، یہ وہ مشروب ہوگا کہ جو پلایا جائے، برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور جس جو اس سے سیراب ہوگا اسی کی پیاس بجے گی، اور جس سے سیراب نہیں ہوگا اس کو پیاس اس کی نہیں بجے گی۔ یہ بھی جیسا میں نے کہا کہ کوثر کے اندر یہ شامل ہے، جیسے ابن عباس سے شاگرد شہید بن زبیر رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں یہ بھی مطلب ہے لیکن یہ اسی خیر و بھلائی کے اندر شامل ہے جس کا حضور سے وعدہ کیا گیا۔ اس لحاظ سے آپ غور کریں تو یہ حوض کوثر بھی دراصل ایک مثال ہے اس دین کی اور ان کامیابیوں کی اور اس خیر و بھلائی کی جو قرآن اور نبوت اور دین اور توحید اور خانہ کعبہ کی فتح اور عرب کی فتح اور سارے عالم کی فتح کی صورت میں آپ کو عطا کیا۔ چنانچہ حضور نے فرمایا میں تم سب سے پہلے اس حوض پر پہنچوں گا، اور آپ ہی نے آغاز فرمایا مکے کی فتح سے، اس کا دائرہ پھیلتا چلا گیا اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ کسی بھی فتوحات کا دائرہ پھیلنے کی کوئی اور مثال پورے انسان کی تاریخ اتنی تیزی کے ساتھ دین جو ہے وہ پھیلتا چلا گیا۔ تو یہ بھی دراصل وہی خیر و بھلائی ہے جس طرح یہاں لوگ اپنے روح کی پیاس اس دین سے بجھا رہے ہیں، اسی طرح وہ وہاں پر اس سے اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔ اسی لیے حضور نے طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ میرے طریقے سے ہٹ جائیں گے وہ اس بات کے مستحق نہیں ہوں گے کہ میں ان کو ہوش سے پانی پلاؤں، فرمایا گیا کہ میری امت کے لوگ لائے جائیں گے اور میں کہوں گا کہ ان کو مجھ سے ہٹا لیا جائے گا، لوگ فرشتے پکڑ کے لے جائیں گے وہاں سے، میں کہوں گا یہ تو میرے ہی لوگ ہیں ان کو کہاں لے جا رہے ہو، تو فرشتے کہیں گے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے بعد آپ کے راستے سے ہٹ جائے، انہوں نے آپ کے طریقے میں تبدیلیاں کر لی ہیں، دوسرے راستوں پہ چل پڑے۔ اور یہ بیان کرنے سے پہلے آپ نے فرمایا جو اگر یہ سورت حضور کے لیے خاص ہے لیکن پورا قرآن امت کے لیے، اور جو نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائی ان کا کوئی نہ کوئی حصہ امت کے لیے، جو بشارت خوشخبری آپ کو دی اس کا وعدہ امت کے لیے، اور اگرچہ امت کو وہ خیر کثیر اس طرح تو نہیں حاصل ہو سکتا کسی شخص کو یا پوری امت کو جو حضور کا حاصل ہوا، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ حصہ سب کو مل سکتا ہے. اس لیے حضور نے جب یہ بتایا کہ لوگ ہوش پر سے ہٹا لیے جائیں گے اور ان کو پانی نہیں ملے گا, تو ان الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ دیکھو وہاں میرا منہ کالا نہ کرنا, نہ تسودو وجوہ وجہی, وہاں میرا منہ کالا نہ کرنا کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ. میں تو دعویٰ کروں کہ یہ میرے لوگ ہیں اور فرشتے بتائیں کہ نہیں تمہارے لوگ نہیں ہیں, بلکہ یہ تو تمہارے راستے سے ہٹ گئے تھے, انہوں نے بدل ڈالا. دراصل تو پوری امت ہی بشارت کی مستحق ہے. اگر وہ اسی نبوت اور اسی قرآن مجید اور اسی دعوت کو لے کر کھڑی ہو تو اس کے لیے وسعت ہے اور غلبہ ہے, دنیا میں خیر و بھلائی ہے اور آخرت میں حوض کوثر بھی ہے, کوثر کی نہر بھی ہے اور جنت بھی ہے. اور وہ حضور کے راستے سے ہٹ جائے جو دعوت کا اور رسالت کا اور جہاد کا راستہ تھا, دنیا میں بھی مغلوبیت ہے اور ذلت ہے اور پسپائی ہے, اور ایک عرب ہونے کی تعداد میں ہونے کے باوجود دوسروں کے رحم و کرم پہ ہونا ہے, اور آخرت میں بھی حضور کے پاس سے دور لے جانا اور حوض سے محروم ہو جانا. پھر دوسری آیت آئی, فرمایا فصلی لربک وانحر, بس نماز پڑھو اپنے رب کے لیے, صرف اپنے رب کے لیے, اور قربانی کرو. فاق کا لفظ ہے کہ پھر ایسا کرو. اس کے معنی بہت صاف یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس اپنے عطیے اور بخشش کا ذکر کیا ہے کوثر کے لفظ سے, اس کا اور نماز اور قربانی کا آپس میں تعلق ہے. ورنہ یہ نہ فرماتا کہ کیونکہ ہم نے تم کو یہ دیا ہے بس اس لیے اب تو نماز پڑھو اور قربانی کرو. تو یہ تعلق کئی پہلو سے واضح ہے. پہلی بات تو نماز کے بارے میں سمجھنے کی ہے کہ نماز ایک تو وہ عبادت کی صورت ہے, اس میں ہم سب آپ اب بھی نماز پڑھیں گے اور پانچ وقت بھی پڑھتے ہیں, اور نماز ایک لحاظ سے اللہ کی پوری بندگی کا اظہار ہے. آپ غور کریں تو نماز میں وہ ساری چیزیں جمع ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں سے پوری زندگی میں مطالبہ کیا. صرف میری طرف رخ کرو, صرف مجھے اپنا مطلوب اور مقصود بناؤ, صرف میرے اوپر نظر رکھو. نماز میں آپ قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں, یہی بتانے ہیں. ساری دنیا کو چھوڑ دو اور صرف میری بڑائی کو تسلیم کرو. آپ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دنیا کو رخصت کر کے, دنیا کو ودا کر کے, دنیا سے بے نیاز ہو کر آپ اس کے دربار میں داخل ہو. پھر قول و قرار کرتے ہیں, زبان سے بھی کرتے ہیں, اشاروں سے بھی کرتے ہیں, انگلی اٹھا کے بھی کرتے ہیں, پیٹ جھکا کے بھی کرتے ہیں, اس کے آگے اپنے آپ کو بچھا کے اور جھکا کے بھی کرتے ہیں سجدے میں جا کر. یہ سب اقرار ہے اور اظہار ہے. اس کے احکام کے آگے جھک جائیں گے, اس کے احکام کے آگے بک جائیں گے, اس کی راہ میں اپنے آپ کو ڈال دیں گے اور اس کی بندگی کریں گے. اسی لیے نماز اور زکوٰۃ کہہ کر اکثر جگہ بات ختم کر دی گئی ہے. اس لیے نہیں ہے کہ نماز اور زکوٰۃ ہی سب کچھ ہیں جو رسومات, بلکہ نماز دراصل جامع ہے ان ساری بندگیوں کا اور عبادتوں کا جو اللہ اور بندے کے درمیان ہونا چاہیے. تو اس لحاظ سے دراصل یہ جو لفظ آیا ہے تو ایک تعلق تو یہ ہے کہ یہ جو کوثر عطا کی گئی ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ حضور نے اور حضور کے ساتھ جو آپ کے ساتھی تھے اور آپ کی امت, یہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی راہ میں قربان دی. ان دو چیزوں کو اس نے اختیار کیا. قربانی کے بھی ون ہر کے معنی جو ہیں, تو نہر کا لفظ بالکل لغوی لحاظ سے عربی زبان میں اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور عرب کے لیے بنی اسماعیل کے لیے اونٹ کی قربانی ہی سب سے محبوب قربانی تھی. حضور نے اپنے آخری حج میں منا کے قربانگاہ میں کھڑے ہو کر 100 اونٹ نہر فرمائے تھے, ذبح کیے تھے. 63 اونٹ آپ نے خود کیے تھے اور آپ کی عمر مبارک بھی 63 برس کی تھی, اور باقی اور 37 اونٹ جو ہیں آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیے. اونٹ کی قربانی تو عرب کے اندر بڑی محبوب قربانی تھی اور یہی علامت تھی, لیکن پھر نہر کا لفظ ہر جانور کی قربانی کے لیے بھی استعمال ہوا, اور پھر یہ دراصل اس قربانی کا بھی قائم مقام بن گیا جو قربانی کا سنت ابراہیم, جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے سب سے محبوب چیز یعنی اپنے اکلوتے بیٹے کو لا کر چھری کے نیچے اس کی گردن. تو یہ اسی کے قائم مقام تو ساری قربانیاں ہو گئی, بکرے کی ہو, دمبے کی ہو, گائے کی ہو, اونٹ کی ہو, لیکن یہ کہ معلوم ہو کہ قربانی کا تعلق تو اللہ کی اس اطاعت سے ہے جس خاطر آپ کی سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہے. ایک طرف یہ نماز ہے اور دوسری طرف یہ قربانی ہے. اور دنیا کے اندر جو امت کے لیے وسعت اور کثرت اور غلبہ اور دین کے لیے غلبہ, اس کی بشارت ملی فتح مکہ کی, اور فتح مکہ کے بعد فتح عرب کی, اور فتح عرب کے بعد عجم اور دنیا کی فتح, یہ سارا نتیجہ تھا معلوم ہوا کہ اس کی کلید جو کنجی ہے وہ تو اللہ کی بندگی اور اللہ کی راہ میں قربانی. اور اس میں شرط لگائی اخلاص کی, بے رب دیکھا نماز بھی پڑھو بندگی بھی کرو تو صرف اللہ کے لیے, قربانی بھی کرو تو صرف اللہ کے لیے. اور قربانی جو ہے پھر یہ بھی آپ یاد رکھیں, قربانی ہی دراصل مساکین فقراء کو کھلانے کا ذریعہ تھا. اس معاشرے میں جو عرب کا پسماندہ معاشی معاشرہ تھا, یہ ایک بڑا ذریعہ تھی غریبوں اور مساکین کی خدمت. جناب قرآن نے کہا ہے کہ خود بھی کھاؤ وعظم البائس الفقیر, قربانی کرو لوگ اس کے مشاہدہ کریں منافع کا, خود بھی کھاؤ اور تنگحال غریب لوگوں کو کھلاؤ. سو ہوں تو آپ نے اپنے بھی نہیں ذبح فرمائے بلکہ جو لاکھوں حاجی آپ کے ساتھ تھے ان کو کھلانے کے لیے آپ نے ذبح. تو ایک طرف تو پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ قریش کے جو متولی, قریش جو مکے کے متولی تھے, انہوں نے اللہ کی بندگی کو بھی ضائع کر دیا تھا شرک کی آمیزش کر کے, اور نماز سے بھی غافل ہو گئے تھے. الذین هم عن صلاتهم ساهون, اور وہ دکھاوے کی نماز پڑھتے تھے. الذین هم یراؤون, اسی لیے فرمایا کہ تم خالص نماز پڑھو اللہ کی. اور اس کے بعد پھر دیکھے یمنعون الماعون, کنجوس اور بخیل ہو گئے تھے, یتیموں کو دھکے دیتے تھے, مسکینوں کو کھانے کھلانے کا اہتمام نہیں کرتے تھے, بلکہ چھوٹی چیز بھی جو لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتی تھی اس پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے. اس سے مقابلے میں یہ امت آئی جو کہ اللہ کی بندگی خالص اس کے لیے, یعبدوننی لا یشرکون بی, صرف میری بندگی کرتے اور کسی کو شریک نہیں کریں. ان سے اس نے زمین میں خلافت کا وعدہ کرا, تم کو زمین میں خلافت, اور زمین میں خلافت کے بعد تم نماز قائم کرنا اور زکات دینا. زکات جو قربانی کا قائم مقام ہے, زکات کے معنی اپنے مال کو بندوں کے لیے اللہ کی راہ میں. تو یہ دراصل معلوم ہوا کہ کلید اور کنجی جو ہے وہ تو اللہ کی خالص بندگی اور اس کی راہ میں قربانی, جو جہاد کے لیے اور جد و جہد کے لیے بھی ضروری ہے. پھر اس کا یہ تعلق بھی بہت واضح اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ دراصل جو اللہ نے بخشش دی ہے, خانہ کعبہ کی فتح اور عرب کی فتح اور دین کا غلبہ اور امت کی کثرت, اس کا حق ہے. اور ہر نعمت کا ساتھ ایک حق عائد ہوتا ہے, ایک ذمہ داری آتی ہے, اور اس نعمت کے ساتھ یہ ذمہ داری آئی یا اس کا حق ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوا کہ اللہ کی خالص اللہ کی بندگی اور اس کی رانہ قربانی, ہر قسم کی قربانی. یہی صراط مستقیم ہے, یہی دین قیم ہے, ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہی ہے. اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کھول کر میں بیان فرمایا ہے کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہو کہ میرے رب نے مجھے صراط مستقیم دکھائی ہے, یہ دین قیم ہے, سیدھا دین ہے, یہ ابراہیم کا طریقہ ہے, ملت ہے, اور یہ اللہ سے کٹ کے صرف اللہ کا بن جانے کا طریقہ ہے, اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. میری نماز وہی فصل دے کا لفظ یہاں پر ہے, ماں بھی ان صلاتی و نسکی, اور میری قربانی, اور نسک بھی اپنے ابتدائی معنوں میں ان قربانیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ حج کے موقع پہ کی جاتی ہے, اسی سے مناسک کے حج کا لفظ نکلا ہے. آدمی بہت کچھ قربان کرتا ہے, اپنا لباس قربان کرتا ہے, گھر قربان کرتا ہے, سفر کرتا ہے, بہت سب چیزیں ترک کر دیتا ہے, خوشبو, کپڑا, بیوی کے ساتھ تعلق, سب تو قربانیاں, پھر جانور بھی جاتے سے بات کرتا ہے. ان سب کو مناسک کے حج اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر منسک کے حج میں قربانی شامل ہے. صلاتی و نسکی تو محیای و مماتی للہ رب العالمین, تو یہ دراصل اس کا حق ہے اور اس کا شکر ہے اور حق ادا کرنے کا طریقہ ہے. اور پھر جو اللہ نے اپنی بشارت کوثر کی صورت میں بخشش دی ہے, اس کے قیام اور بقا کا راستہ بھی یہی ہے. اگر کوئی سمجھے کہ صرف کثرت تعداد سے اور پیٹرول ڈالر جمع کرنے سے اور کارخانے کھڑے کرنے سے اس امت کو دنیا کے اندر کثرت, غلبہ اور وسعت نصیب ہو سکتا ہے, تو اس امت کی ماہیت اور حقیقت ہی سے جائے گی. فرمایا کہ فصل لربک ونذر, قیام اور بقا کا کوئی نسخہ ہے تو وہ تو یہی ہے مشہور واقعہ جو مولانا مودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ افغانستان کا ایک حکمراں تھا, وہ خراج دیا کرتا, اس نے خراج دینے سے انکار کر دیا. تو جو بھی خلیفہ وقت تھا اس نے لشکر بھیجا کہ جا کے اس کی فوج کشی کرو, اس سے خراج وصول کر کے لاؤ. اس نے کہا وہ لوگ کہاں گئے جو تم سے پہلے آتے تھے, جن کے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے, جن کے پیشانی پر سجدے کے داغ ہوتے تھے, راتوں کو جاگتے تھے. انہوں نے کہا وہ لوگ تو گزر گئے, اب وہ لوگ نہیں رہے. اس نے کہا کہ میں تو انہیں کو خراج دیا کرتا تھا, اب تم کو نہیں دوں گا. تو قوت کا راز جو تھا, کثرت کا راز, کوثر کی جو راز ہے, وہ تو فصل رب کا بن کر کے آ گیا. اور ایک لحاظ سے یہ عہد بھی ہو گیا, اللہ نے اس امت کو ہدایت دی, نبوت دی, قرآن دیا, تو وہ اس پر قائم ہو گئی کہ وہ اللہ سے کہیں لکھ پڑھ کے یہ معاہدہ نہیں ہوا. لیکن جس طرح آپ تنخواہ وصول کر لیں تو آپ پابند ہو جاتے ہیں کہ آپ کا کام کریں. اور بندہ جب اپنے رب کے دسترخوان پہ کھاتا ہے اس کا پابند ہو جاتا ہے کہ اس کی بندگی کرے گا. امت نے قرآن مجید, نبوت محمدی اور اسلام اور فتوحات عالم اور عالم امامت عالم کا منصب وصول کر لیا, تو وہ اس بات کی پابند ہے, اس نے عہد کر لیا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اب ہمیشہ اس کو عہد سے تعبیر. ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل کی قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا انی جاعلک للناس امام, میں تمہیں ساری دنیا کا امام بناؤں گا. انہوں نے کہا کہ اور میری اولاد انی ذریتی, قال اللہ ینال عهد الظالمین, میرا عہد ظالم ہے. یہاں عہد کا لفظ اللہ نے استعمال کیا, تو معاہدہ ہو گیا میرے تمہارے درمیان. تم قربانی کرو میری راہ میں, نے بیٹا قربان کیا, تمہاری اولاد بھی بندگی پر قائم رہے گی, تو یہ میرا عہد پورا ہو, اور اگر نہیں رہے گی تو میرا یہ عہد پورا. اوفو بیعہدی اوفو بیعہدک, تم سے جو میرا عہد ہے تم مجھ سے پورا کرو, جو تمہارا مجھ سے عہد ہے تو میں پورا کروں. یہ اس نے بالکل صاف اعلان فرما دیا ہے, اور اس طریقے سے یہ عہد بھی اسی کے اندر ہو گیا. قربانی اور نماز کا بھی آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے, اس لیے کہ نماز جو ہے وہ تو بندگی قول و قرار ہے, اقرار ہے اپنے جسم سے بندگی, لیکن اللہ کی راہ پہ چلنے کے لیے تو قربانیوں کی, اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکنا کہ جو اللہ کو ناپسند ہے, اس کے لیے قربانی کی ضرورت ہے. اور صرف نمازیں پڑھ لینے سے, سجدے کر لینے سے, رکوع کر لینے سے, یہ تو آدھا کام ہوتا ہے, سستا کام ہے. مشکل کام تو یہ کہ جن جب اللہ نے فرمایا لا تقربوا هذه الشجرة, اس کے درخت سے قریب نہ جانا, یہ اصل امتحان ہے. جس چیز سے روکا گیا اس کی طرف نہ جانا, اس کے لیے قربانی ہو. ایک قربانی تو جان کی قربانی ہے کہ آدمی اللہ کی راہ میں جان بھی دینے کو تیار ہو, اس کا بھی مطالبہ ہے. اور ایک قربانی آپ غور کریں تو جو آدمی اللہ کی راہ پہ چلتا ہے تو مرنا تو شاید اللہ کی راہ میں نسبتاً آسان ہو, لیکن جینا تو اور زیادہ مشکل ہے. جینے میں تو ہر قدم پہ جان نکلتی ہے, ہر جو پیسہ جیب سے نکلتا ہے اس پہ جان نکلتی ہے, اور جو دنیا کی نعمت چھوڑنا پڑتی ہے اس پر جان نکلتی ہے. آدمی دن میں ہزار بار مرتا ہے جب وہ اللہ کی راہ پر چلتا ہے. تو قربانی اور نماز کا بھی آپس میں گہرا تعلق ہے. اور پھر یہ تعلق جو قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ دراصل اگرچہ نماز جو ہے وہ تو اللہ کی یاد ہے, زندگی ہے, جہاں اللہ کی یاد ہوتی ہے وہیں زندگی ہوتی ہے, تو قربانی جو ہے وہ بھی زندگی ہے, لیکن اصل چیز تو قربانی ہی پھر زندگی کی کلید ہے. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء, جو اللہ کی راہ میں جان قربان کر دیں ان کو مردہ مت کہو, انہوں نے زندگی حاصل کر لی, اپنے لیے بھی, اپنی قوم کے لیے بھی, اپنی ملت کے لیے. جو مرنے کو تیار نہ ہو پھر ان کے لیے کچھ نہیں ہو. وہاں بھی صبر اور صلات دونوں کا حکم ساتھ ساتھ ہے. قربانی کے لیے صبر کی ضرورت ہے اور نماز بندگی کا نام ہے. تو آپ غور کریں تو ان دو جملوں کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے دین کی ساری بنیادوں کو سمیٹ کر دیا. فصل لے رب دیتا ونہر, بس نماز پڑھو صرف اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو. ایک مفصل لکھتے ہیں کہ یہی دراصل ہماری امت کا امتیاز ہے. اس لیے ہم غور کریں تو یہودیوں نے قربانی کو تو اختیار کیا لیکن نماز کو ترک کر دیا, ان کے نماز کا رواج ختم ہو گیا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ, ان کے بعد جو آئے اس انبیاء کے بعد یہودی, نماز کو ضائع کر دیا. اور عیسائیوں نے نماز و قربانی دونوں کو ضائع کر دیا. بلکہ قربانی کو اللہ کے نام کیا, جو اللہ نے جانوروں کو حرام کیا تھا ان کو یہودی بھی حلال حرام سمجھتے ہیں, ان کو بھی انہوں نے اپنے لیے سور کو حلال کیا. لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نعمتوں کو عطا فرمایا. تو قریش نے اپنی قربانیوں میں شرک کی آمیزش کر دی, اللہ کے لیے خالص نہیں رہی, جس کا ذکر سورہ الانعام میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے فرمایا. تو یہ امت کو خالص اللہ کے لیے بندگی کرنے ہے، خالص اللہ کے لیے جینے اور مرنے اور اللہ کے لیے قربانی کرنے کا حکم حضور کو اور حضور کی معرفت امت کو دیا گیا. پھر اس کے بعد اس میں تسلی اور سہارا بھی ہے، اور اس میں دشمنوں کے لیے دھمکی اور ان کی تباہی کی جو خبر ہے وہ بھی موجود ہے. انہیں چاندیا کا ہوا لگتا ہے، چاند کہتے ہیں اس دشمن کو جس کو بغض ہو، اور اس بغض کی وجہ سے وہ بدسلوکی پر اور گالی دینے پر اور بدنامی کرنے پر اتر آیا. یہ تو ہے چاند، وہ آپ کا دشمن جو ہے. تو اس میں روایات بھی ہیں کہ حضور کی جب کوئی اولاد نہ رہی، کوئی بیٹا زندہ نہ رہا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی تو جڑی نسل ہی کٹ گئی. لیکن یہ تو صرف ایک پہلو ہے جو دشمنوں کے تانے آپ کو تھے. ایک بڑا پہلو تو یہ تھا کہ آپ اپنے دین سے کٹ گئے، اپنے قبیلے سے کٹ گئے، اور آپ تو سادی بددین ہو گئے. آپ نے تو آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا، اس لحاظ سے بھی آپ کی جڑ کٹ گئی. اور اس میں ہجرت کی طرف بھی اشارہ تھا. اگر ہجرت کے قریب صورت نازل ہوئی ہے تو یہ لوگوں کو معلوم تھا کہ حضور اب مکہ چھوڑ کر اور مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں. مکے والے اپنے تھے، قریش کا قبیلہ تھا، مدینے میں وہ قبائل تھے جو قریش سے متعلق نہیں تھے، اور تو حضرت کے قبائل تھے. مکے میں خانہ کعبہ تھا جس سے وابستگی کی وجہ سے قریش کو پورے عرب میں اعزاز حاصل تھا، سرداری حاصل تھی، ان کے قافلے شام و یمن تک جایا کرتے تھے، اور مدینے میں خانہ کعبہ نہیں تھا. تو جب قریش نے یہ سنا کہ آپ مدینے تشریف لے جا رہے ہیں تو کہا تب سے اجنبیوں کے درمیان جا رہے ہیں، اپنے قبیلے سے بھی کٹے، اللہ کے گھر سے بھی کٹے، اور وہاں تو کوئی بھی سہارا ان کو نہیں ملے گا، اور یہ بلاخر ان کی جو دین بھی ہے اور سلسلہ ہے ختم ہو جائے گا، کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا. اس میں ہجرت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ کی جڑ نہیں کٹے گی، آپ کے انصار تو بڑھتے چلے جائیں گے، اور آپ اجنبی نہیں رہیں گے بلکہ لوگ آپ کو اپنے دلوں میں اور گھروں میں جگہ دیں، اور آپ کی حمایت کے لیے کہیں گے کہ اگر آپ کہیں گے سمندر میں ٹوٹ جاؤ ٹوٹ جاؤ تو ہم سمندر میں ٹوٹ جائیں گے، اور جہاں تک آپ کہیں گے آپ کے پیچھے چلیں گے. وہ انصار جو کہ ہے وہ تو حضرت سے، وہ عرب جہاں سارا تعلق نسب اور قبیلے کی بنیاد سے ہوتا تھا، وہ انصار آپ کیسے جانصار بن گئے کہ آپ جو حکم دیں گے اپنے اشراف کو اور اپنے نیچے لوگوں کو اور اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو، ان کی سب کی بھی گردنیں کٹ جائیں تم آپ کے ساتھ، یہ لوگ مدینے سے کھڑے ہو گئے اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے. تو فرمائے نشانیا کا ہوا لگتا ہے، جڑ تو آپ کو دشمنوں کی کٹنے والی، اور آپ کا تو جو آپ کو مقام بلند ملنے والا ہے جو لوگوں نے 13 سال 10 سال میں دیکھ لیا، وہ تو یہ تھا کہ پورا عرب جو ہے وہ آپ کے آگے سرنگون ہو گیا. وہ 70 بڑے بڑے سردار جو مکے میں آپ کی دشمنی پر کمر باندھے ہوئے تھے، سب جو ہے غزوہ بدر میں ہلاک. اور اس کے بعد پھر فتح مکہ سے 3 سال پہلے یہ عالم تھا کہ آپ خندق کھود کے اپنا دفاع کر رہے تھے. یہ آپ کی قسم پرستی کا عالم تھا، قوت کی کمی کا عالم تھا کہ لشکر فاتح پر آپ خندق کھود کے مدینے میں محصور ہو کے اپنا دفاع کر رہے تھے. اور 3 سال بعد یہ حال تھا کہ عرب مکے کے اندر آپ داخل ہوئے، اور ایک شخص نے کو آپ کی مزاحمت مخالفت کی ضرورت نہیں ہوئی کہ تلوار اٹھا کر آپ کا راستہ روکے. 3 سال کے عرصے میں یہ بھی ہو گئے. تو دنیا آپ نہیں بلکہ آپ کے دشمن جو ہیں ان کا نام و نشان مٹنے والا ہے. جس طرح مٹا کے آج کوئی ابو جہل ابو لہب کسی کی اولاد کے لحاظ سے بھی کسی کی اولاد باقی نہیں ہے، لیکن حضور کی ایک بیٹی سے اتنی اولاد موجود ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے میں لوگ اپنے آپ کو آپ سے منتخب کرتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارا حضور کا رشتہ ملتا ہے. تو کوئی ابو جہل کی ابو لہب کی کسی کی اولاد دنیا کے اندر موجود نہیں. تو نسبی اولاد بھی اور دینی اور روحانی اولاد تو آج 1 ارب کی تعداد میں دنیا کے اندر موجود ہے. یہ سورت دراصل جو کہ سورہ ارائتا کے بعد آئی ہے، سورہ قریش کے بعد آئی ہے، اور سورہ فیل کے بعد آئی ہے، یہ دراصل بشارت ہے حضور کے لیے. اور بشارت کا اور ابھی آگے جو فتح ملنے والی اس کی بشارت کا بھی، اور ہجرت کے بعد والی صورت میں آئی ہے نصر اللہ والفتح کی بشارت، مکے کی فتح اور مکے کے بعد بشارت کی فتح. لیکن یہاں پر بھی اس نے اس کی طرح بشارت کوثر کے اندر سارے خیر کو سمیٹ کر آپ کو بشارت دی رہی ہے، اور اس کا طریقہ بھی بتایا، حق ادا کرنے کا اور اس نعمت کو باقی رکھنے کا، اس کی بقا کا، دوام کا، کے استحکام کا، اس کی قوت کا جو نسخہ ہے وہ بھی بیان کر دیا گیا ہے. اور دشمنوں کی بربادی، یہاں سارے دشمنوں کی بربادی ہے، لیکن ایک کا نام لے کے اس کی بربادی کی خبر بھی آگے چل کے ابھی آپ سنیں گے 2-3 سوچنے کے بعد. تبت ابھی رہا اس میں ایک دشمن کا نام لے کر جو سب سے زیادہ کمینگی کے ساتھ آپ کی دشمنی پر اترا ہوا تھا، اس کا ذکر کر کے اس کی تباہی کی الگ سے خبر دی گئی ہے. لیکن اس صورت میں ان سب چیزوں کو جمع تین آیات کے اندر یہ سارا مضمون جمع کر دیا گیا ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ اگرچہ یہ صورت خاص حضور کے لیے ہے, بعض آقا کی بادشاہ کی بعض ان آیات اپنے خاص بندوں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں. سورہ والدہا اور سورہ النسر اور سورہ الکوثر یہ وہ صورتیں ہیں جو خاص حضور پر ان آیات اور انعامات اور بخششیں اور عطائیں اللہ کی نظر میں آپ کا مقام بلند اور آپ کا اعزاز اور آپ کا اللہ کی نظر میں سب کا ذکر فرمایا گیا ہے. آج جو عطا اور بخشش آپ کو ملنے والی ہے اس کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے. لیکن یہ کہ امت کو آپ کے ساتھ ساتھ شریک, اور کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جس میں امت آپ کے ساتھ شریک, نبوت کی نعمت میں, ہدایت کی نعمت میں, قرآن کی نعمت میں, دنیا میں غلبے کی نعمت میں, کثرت کی نعمت میں, فتوحات کی نعمت میں, سب میں امت آپ کے ساتھ شریک ہے. اس کے مخاطب امت ہے. امت کو کوثر اسی طرح اسی درجے میں اسی مقدار میں تو نہیں مل سکتے جس طرح کے حضور کو ملا دنیا کے اندر نہ آخرت میں, لیکن یہ کہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کو مل سکتا ہے. لیکن اس کا پوری کلید و کنجی اسی بات میں ہے جو میں نے شروع میں دہرائی تھی. حضور نے کہا کہ لوگ میرے پاس ہوش سے آئیں گے اور میں ان کو پانی پلانا چاہوں گا, اور فرشتے ان کا ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے, اور میں کہوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں, ان کو کہاں لیے جا رہے ہیں؟ تو کہیں گے یہ بعد میں آپ کے راستے سے ہٹ گئے اور یہ بگڑ گئے, انہوں نے آپ کے راستے میں تبدیلی کر دی. تو دیکھو قیامت کے روز میرا منہ کالا نہ تھا. تو جو قیامت کے روز حضور کا منہ کالا کرنے کا سامان کر رہا ہو اس کا منہ تو دنیا میں کالا ہو, اور آج دنیا میں اگر اس امت کا منہ کالا ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس امت کے اعمال حضور کے لیے باعث فخر نہیں ہے قیامت, اور یہ اعمال حضور کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. یہ طریقہ دعوت اور جہاد کا طریقہ تھا اور اطاعت الہی کا طریقہ تھا جس کی نشاندہی فصل رب کا ونہر میں کی گئی ہے. اخلاص اور توحید اور اللہ کی بندگی اور اسی کا بن جانا, اور اس کی راہ میں جس قربانی کو دینا پڑے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں, یہ دراصل وہ چیز ہے کہ جو اس لحاظ سے پوری امت اس کے مخاطب ہے. اور اس کے بعد پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ کفار کے ساتھ اعلان برس, کفر کے طریقے سے الگ ہونا, اور کفر کے خلاف اعلان جہاد. اس کے بعد یہ سورت سے سورہ کافرون آئے گی, اسی مضمون پر مشتمل ہوگی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا
الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون, آپ کہیے اے کافرو, لا اعبد ما تعبدون, میں نہیں عبادت کرنے کا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم, اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم نے عبادت کی ہے. ولا انتم عابدون ما عبد, اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین, تم کو تمہارا دین اور مجھے میرا دین. سورہ کافرون جس کی میں نے تلاوت کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا ہے, چھ آیات کی صورت ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا ہے کہ آپ کافروں سے کہہ دیجئے اے کافروں. اس کے بعد کی چار آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بندگی کی جو دعوت دے رہے تھے, اور آپ کے مخاطبین جن جن کی بندگی کر رہے تھے ان کے درمیان جس کو کہ اعلان برت کہا جاتا ہے, ایک دوسرے سے بالکل برت کا اعلان. اور چھٹی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا راستہ اور دین ہے, اور میرے لیے میرا راستہ ہو. کیونکہ سورت کا آغاز اور آیت کا آغاز قل سے ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہے، اسے یہ بات واضح اور صاف ہے کہ آگے جو بات بھی کہی جا رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اس کی ہدایت کے مطابق کہی جا رہی ہے۔ تو خطاب کیا گیا ہے کہ ایک کافروں، اور پورے قرآن مجید میں حضور کے مخالفین جو کفر و شرک کی بے شمار گندگیوں کے اندر مبتلا تھے ان سے کہیں بھی اس طرح خطاب نہیں کیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ یہ کفر کرتے ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ یہ کافر ہیں، اور بھی جگہ جگہ ان کا ذکر کافروں کی حیثیت سے تو آیا ہے، لیکن ایک کافروں کہہ کر کبھی کہیں بھی خطاب سوائے اس ایک جگہ کے نہیں کیا گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر ایسا کیوں کیا گیا، ایک ہی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر قرار دے کے، کافر ڈکلیئر کر کے ان سے جو خطاب کیا ہے کہ اے کافروں، یہ کیوں اختیار کیا؟ کیونکہ لہجے میں شدت ہے، اس لیے بعض لوگوں نے یہ گمان کیا کہ یہ اس لیے ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے غضب کا اور اس کے غصے کا اور ناراضگی کا اظہار ہے۔ ان کے الفاظ میں کافر کہہ کر اعلان کرنا تو کافر تو ایک قسم کی بری بات ہے جو ان کے سلسلے میں کہی گئی، ان کے بارے میں کہی گئی، لیکن زیادہ صحیح بات دراصل یہ ہے کہ یہ سورت مکے کی زندگی کے آخری دنوں کی سورت ہے۔ یہ سورت اس وقت کی سورت ہے جب مکے کے رہنے والوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10-12 سال کی دعوت کے نتیجے میں حق کو آشکار کر چکے تھے، ظاہر کر چکے تھے، اور ان کے لیے اس کو نہ ماننے کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی تھی، اس سے تو نہ مانتے۔ اور یہ وہ وقت آ گیا تھا جب حضور کو ہجرت کا حکم مل گیا تھا اور آپ ہجرت کرنے والے تھے، یثرب میں مدینے میں کچھ لوگوں نے آپ کو ٹھکانا آپ کے سامنے اس کی پیشکش کی تھی اور مدینہ ہجرت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو داستانیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ان میں ایک تو اس نے اس بات کا وعدہ فرمایا ہے کہ غلبہ بالآخر رسولوں کے لیے، اس لیے کہ رسول جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، اللہ تعالیٰ ساری کائنات میں غالب ہے، اور اس لیے غلبہ بالآخر رسولوں کے، انا و رسولی، میں اور میرے رسول یہی ہیں کہ جو غالب ہونے والے ہیں۔ اور بھی مختلف انداز میں مختلف جگہ بار بار اس بات کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وعدے کا اعلان فرمایا گیا۔ دوسری بات یہ کہی رہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ غلبہ نبی کی زندگی میں نصیب ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی زندگی میں ہی اس کو دکھا دیں۔ حضور سے بھی خطاب کر کے کہا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کے بارے میں یہی بات تھی کہ ہو سکتا ہے ہم تمہاری زندگی میں اس کو دکھا دیں اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی کے بعد دکھا دیں، اور دونوں قسم کی مثالیں قرآن مجید نے قصوں کے اندر بیان فرمائی ہیں کہ جن کو زندگی میں اپنی آنکھوں سے غلبہ دیکھنا نصیب ہوا اور جن کو کہ نہ دیکھنا نصیب ہوا، جن کی زندگی کے بعد غلبہ نصیب ہوا، جن کو حضور کی زندگی کے بعد غلبہ نصیب ہوا وہ حضور سے پہلے آنے والے وہ عظیم شان رسول تھے جن کو ہم سیدنا مسیح علیہ السلام کے نام سے پکارتے ہیں۔ انجیل کی بے شمار عبارتیں اس بات کے اوپر گواہ ہیں کہ حضور کے حضرت مسیح علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بار بار اس بات کی تنبیہ کی کہ اگر تم نے میری دعوت کا انکار کیا اور اس کو نہ مانا تو بالآخر تباہی اور ہلاکت تمہارا مقدر ہے۔ تو بظاہر تو یہودیوں نے اور رومیوں نے مل کر حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا دیا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ کی یہ جو تنبیہ تھی یہ اس کے تقریباً 30 سال کے اندر پوری ہوئی، اور 61 میں رومیوں نے حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو اینٹ سے اینٹ بجا دی، جس کے اندر دیوار باقی ہے دیوار گریہ کے نام سے، اور اب تک وہ دوبارہ تعمیر نہیں ہوا ہے، اور لاکھوں آدمیوں کا خون بیت المقدس کے گلیوں میں بہایا،
اور باقی سارے یہودیوں کو گھیر کر دنیا کے اندر تتر بتر کر دیا، اور بڑی تعداد کو اپنے ساتھ غلام بنا کے یورپ لے گئے، اور یورپ میں بھی 2000 سال تک وہ ذلت کی زندگی بسر کرتے رہے. اس کا پوری تاریخ گواہ ہے. رکھا بھی ذلیل تھا، لباس بھی پہنائے جاتے تھے خاص، بات بات پر ان کے محلوں پہ حملے ہوتے تھے، قتل و غارت ہوتی تھی، اور یہودی تو گالی تھا اور ایک ذلیل چیز کا نام تھا یورپ کے اندر. اور اب بھی اینٹی سیمیٹک کے نام سے یہودیوں کے مخالفین موجود. بعض وقت میں شبہ پیدا ہوتا ہے اگر واقعی ایسا ہوا تو یہودیوں ہی تو غالب ہیں ان کی تجارت سے اور صحافت سے اور معیشت سے اور ہر چیز سے، اور اب اسرائیل میں یہودی غالب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی فرمائی تھا کہ اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس، کہ اللہ کی طرف سے کوئی رسی دراز ہوگی یا لوگوں کے سہارے ان کو دنیا میں کوئی مقام نصیب ہو سکتا ہے. اور یہ بات صاف و ظاہر ہے کہ یہودیوں کو جو مقام بھی نصیب ہوا ہے وہ اپنے بل پہ نہیں ہوا ہے بلکہ دوسرے ملکوں اور قوموں کے بل پہ ہوا ہے. اسرائیل بھی اگر سلامت ہے تو انہی کے بل پر ہے، اور اگر آج وہ اپنا ہاتھ اٹھا لیں تو نہ ان کے اپنے ممالک میں ان کے لیے کوئی جگہ ہوگی نہ اسرائیل کے لیے کوئی جگہ ہوگی. اور دوسرے اس کے لیے مسلمانوں کو تنبیہ بھی مطلوب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس قسم کے بھی عذاب آئیں اگر وہ تباہی ہلاکت بربادی کے لیے نہ ہوں، اب ہوائیں آئیں یا طوفان آئیں یا زلزلے آئیں یا دشمن قومیں مسلط کی جائیں، تو ذکرن عذرن اور نذرا یہ یاد دہانی کے لیے ہوتی ہے، اور یا تو اتمام حجت ہو جاتی ہے اور یا تنبیہ کی جاتی ہے. تو امت مسلمہ کو تنبیہ بھی ہے، اور اگر وہ جاگ جائے تو اسی کے حصے میں غلبہ آ سکتا ہے، اور نہ جاگے کوئی دوسری قوم بھی اسی مقام پہ لا کر کھڑی کی جائے. یہ سب القومن غیرکم، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بھی برپا کر سکتا ہے، وہ کرے گا. تو یہ تو ایک شبہ تھا جس کا جواب میں نے بیچ میں دے دیا. اصل بات تو یہ ہے کہ یہ انبیاء کی زندگی میں یہ مرحلہ آتا ہے، اور جب قوم ان کو مارنے پر تل جاتی ہے، ختم کرنے پر، سب کے انبیاء کی داستانوں میں اس کی مثال موجود ہے کہ ہم نکال دیں گے اور ہم سنسار کر دیں گے اور ہم تم کو قتل کر دیں گے، اور اس کی دھمکیاں جب اس پر تل جائیں تو پھر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر رخصت ہو جاتی ہے. ان کے نکلنے کے بعد پھر یا تو قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے، یا تلوار کے ذریعے ہلاک کی جاتی ہے، یا اور جس طرح بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت میں اس کا کرنا مقدر ہو چکا ہوگا. تو یہ دراصل اس بات کی علامت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صحیح بات ہے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب کافروں پر اس حد تک اتمام حجت ہو چکا کہ ان کو ایک کافر کہہ کر پکارا جا سکتا ہے، اور ان کے خلاف اعلان برت کیا جا سکتا ہے. اور اس میں اس بات کی نشانی ہے کہ اب آگے ہجرت کے اور جہاد کے مراحل، اور اسی لیے مسلمانوں کو بھی اس کے اندر یہ نوٹس ہے کہ اب مکہ چھوڑ کر جانا ہوگا، ہجرت کرنا ہوگی. کافروں کے درمیان ملے جلے نہیں رہ سکتے، ان کے خلاف جہاد ہوگا، جنگ ہوگی، اور بالآخر غلبہ تمہارا ہوگا. اس غلبے کے نتیجے میں جو کچھ ملنے والا ہے، اگر آپ یہ سوال کریں کہ صورت یہاں پر کیوں رکھی گئی ہے قرآن مجید میں، تو جو کچھ ملنے والا تھا کہ حضور کو خانہ کعبہ مکے فتح ہونے والا تھا، خانہ کعبہ کی تولیت آپ کے حصے میں آنے والی تھی، پورا عرب آپ کے لیے مفتوح ہونے والا تھا، سارا عالم آپ کے قدموں پر جڑنے والا تھا، کثرت اور وسعت نصیب ہونے والی تھی، اس کا اشارہ تھا سورہ کوثر میں نہ آتے نہ کل کوثر. اور یہ اگر ہجرت کے بعد جہاد ہوگا تو اس میں اللہ کی مدد اور فتح نصیب ہوگی، اس کی بشارت اس کے بعد آنے والی صورت میں زیادہ نصر من اللہ فتح پڑی. تو یہ دراصل پہلی آیت میں اس لیے یہ بات کہی گئی ہے. اس کے بعد کی یہ چار آیات ہیں، یہ تقریباً ایک ہی قسم کی بات کہتی نظر آتی ہے. جو میرا معبود ہے وہ تمہارا معبود نہیں ہے، میں تم اس کی بندگی کرنے والے ہیں، اور جو تمہارا معبود ہے میں اس کی بندگی ہرگز نہیں کروں، نہ کی ہے، نہ کرتا ہوں، نہ کروں. ان آیات کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کے بارے میں اگر دو باتیں آپ سمجھ لیں تو پھر ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. پہلی بات یہ کہ عربی زبان دنیا کی وہ زبان ہے جس کے اندر بہت بڑی بڑی باتیں بغیر کسی فعل کے استعمال کے کی جا سکتی ہیں. کوئی فعل نہیں ہوتا جملے میں، ورب نہیں ہوتا، اور بات مکمل ہو جاتی ہے. اردو کے اندر بھی آپ کو چھوٹا سا ورب فعل لگانا پڑتا ہے، وہ آدمی عالم ہے جب تک آپ نہ لگائیں بات شروع نہیں ہوتی. عربی کے اندر اس کی ضرورت نہیں پڑتی. اور بعض قرآن مجید کی تین تین چار چار سطور ہیں،
کہ جس میں کئی کئی باتیں کہی جا رہی ہیں اور اس میں کوئی ورب کا استعمال نہیں ہے، کوئی فعل کا استعمال نہیں ہے. اسی لیے عربی سے ترجمہ دوسری زبانوں کے اندر مشکل ہوتا ہے، اور صرف اسم کی بنیاد سے یا ناؤنس کی بنیاد سے بات مکمل ہو جاتی ہے. کیونکہ ناؤن کے اندر کوئی زمانہ تو نہیں پایا جاتا، حال کا یا مستقبل کا. میں جانے والا ہوں، یہ آج کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کل کے لیے بھی ہو سکتا ہے. میں کل جانے والا ہوں، یہ مستقبل کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، اور آج کی بات بھی ہو سکتی ہے، تو حال کا بھی ہو سکتا ہے، مستقبل کا بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے ترجمہ کرنے والے مفسرین نے اس سے بڑا اختلاف کیا ہے کہ ان چار آیات کے معنی کیا ہیں. ایک تو وجہ یہ، دوسری بات یہ ہے کہ جو عربی کے اندر فعل بھی استعمال ہوتے ہیں وہ بڑے محدود فعل ہیں. مطلب انگریزی جنہوں نے پڑھی ہے وہ جانتے ہیں انگریزی میں 12 ٹینس ہوتے ہیں، زمانے کے 12 افعال ہیں، ورب ہیں جو استعمال ہوتے ہیں. اردو کے اندر تو کوئی حد ہی نہیں ہے جس میں ورب کی فعل کی مختلف قسمیں استعمال ہوتی ہیں. عربی کے اندر صرف دو قسم کے فعل استعمال ہوتے ہیں، ایک ماضی ظاہر و صاف ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے نامکمل فعل، کام ابھی جاری ہے. یہ حال میں بھی ہو سکتا ہے، مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے، بغیر حال اور مستقبل کے بھی کوئی بات ہو سکتی ہے. وہ جائے ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیل ہو جائے. وہ جاتا ہے، یہ بھی، اور وہ جائے گا، یہ بھی. ان سب کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، حال کے لیے بھی، مستقبل کے لیے بھی، اور ایک کام جو جاری ہو جس کو آدمی کہے اس کے لیے بھی. کیونکہ اس میں یہی الفاظ استعمال ہوئے، یا تو اسم استعمال ہوئے، عابد کا لفظ استعمال ہوا جس کے معنی بندگی کرنے والا، عبادت کرنے والا، اور ایک ہوا ہے جو کہ حال اور مستقبل دونوں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، میں بندگی نہیں کروں گا یا میں بندگی نہیں کرتا ہوں. اور تیسرا ایک جگہ ماضی کا بھی ہوا ہے کہ جن کی تم نے بندگی کی ہے. یہ میں نے دو باتیں اس لیے آپ کے سامنے بیان فرما دی کر دی ہیں کہ آپ اس کے ذریعے جو ترجمے کے اندر فرق ہے اس کو آپ سمجھ سکیں. اس لیے کہ جو آدمی عربی نہ جانتا ہو تو وہ یا کوئی تفسیر اٹھا کر پڑھے تو اس کو خاصی مشکل پیش آتی ہے ان کا ترجمہ کرنا. چار آیتیں ہیں تو بعض لوگوں کے نزدیک تو پہلی دو آیات کے اندر حال کا ذکر ہے کہ آج کے زمانے کا ذکر ہے کہ جو تمہارے معبود ہیں میں ان کی بندگی نہیں کرتا، اور جو میرے معبود ہیں تم ان کی بندگی نہیں کرتا. اور دوسرے حصے کے اندر مستقبل کا ذکر ہے کہ جن کی میں بندگی کرتا ہوں جس کی، اس کی تم بندگی نہیں کرو گے، اور جس کی بندگی تم کرتے ہو اس کی بندگی میں، ان کی بندگی میں ہرگز نہیں کروں. اور بعض لوگوں کے نزدیک ایسا میں نے کہا کہ گنجائش موجود ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں پہلے مستقبل کا ذکر ہے کہ پہلے تو یہ کہا گیا ہے کہ میں نہیں کروں گا ان کی بندگی کہ جن کی تم بندگی کرتے ہو، اور جس کی بندگی میں کرتا ہوں تم اس کی بندگی نہیں کرو. اور دوسرے کے اندر پھر حال کا ذکر ہے آگے کی دو آیات. جیسا میں نے کہا کہ ان سب کی گنجائش عربی زبان میں جس طرح فعل ورب استعمال ہوتے ہیں ان کی گنجائش موجود ہے. اور بعض کے نزدیک پہلی دو آیات میں دراصل ماضی کا ذکر ہے، اس لیے کہ ماضی کا صیغہ بھی آیا ہے. دوسری جو دو آیات ہیں ان میں ماضی کا ذکر ہے، ماضی کا صیغہ بھی آیا ہے، اور میں عبادت کرنے والا نہ تھا، نہ ہوں، نہ ہوں گا، تینوں ہی دراصل مراد ہیں. لیکن اصل تو ان سب کا خلاصہ یہ ہے، اس میں ان معبودوں کے درمیان کہ جو حضور کے مخالفین کے معبود تھے اور اللہ تعالیٰ وعدہ لا شریک کے درمیان ماضی، حال، مستقبل تینوں زمانوں کے اندر ایک قطعی اعلان برت ہے کہ دونوں کے اندر کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. جو اللہ کو معبود بنائے گا پھر وہ ان کو معبود نہ اس کو بنایا ہے، نہ بنا رہا ہے، نہ بنائے گا، جو کہ کفار کے معبود. اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنائیں گے اس کی بندگی کریں گے، پھر وہ اللہ کی بندگی. انہوں نے ایسا کیا ہے نہ پہلے کبھی کی ہے، نہ آپ کر رہے ہیں، نہ آئندہ کبھی کریں گے، خواہ وہ اللہ کو ماننے کا کتنا ہی دعویٰ کیوں نہ کرتا. یہ تو میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ تینوں زمانے اس کے اندر سمجھے جا سکتے ہیں، اور جو تفسیر آپ اٹھائیں گے کسی نے دو ماننے لیے ہیں، کسی نے تیسرے ماننے لیے ہیں. اصل تو خلاصہ یہ ہے کہ مستقل زمانے سے بالا ہو کر ہر زمانے کے بارے میں یہ اعلان ہے کہ دونوں کے درمیان یہ واضح فرق ہے، دونوں ایک نہیں ہو سکتے. اللہ کی بندگی کرنے والے اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک کرنا. دوسری بات جو بڑی اہم سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک معبود اعلیٰ کا انکار تو دنیا کے اندر ساز و ناز کیا گیا،
اور تقریباً سب بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں. عیسائیوں کو اس بات کا دعویٰ ہی ہے. اگر آپ کہیں کہ نہیں تم شرک کرتے ہو تو بڑے خفا اور ناراض ہوتے ہیں وہ, کہ ہم تو موحد ہیں, ہم تو ایک خدا کو مانتے ہیں. اور یہ تو اسی ایک خدا کی صفات کا ظہور ہے, صفت رحمت کا ظہور ہے, کلام کا ظہور ہے حضرت عیسیٰ کی ذات میں. اور اس طریقے سے یہ ہم اس سے یہ نہیں مانتے کوئی الگ خدا موجود, بلکہ ایک ہی خدا ہے. یہودی تو مانتے ہی ایک خدا کو, ہندو بھی ایک ایشور کا تصور رکھتے ہیں جو سب خداؤں کے اوپر ایک خدا ہے اور جو سب کے اوپر بالا اور اعلیٰ ہے. لیکن یہ کہ مکے کی زندگی میں تو جو آپ کے مخاطبین تھے وہ سب یہ مانتے تھے کہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے, اور اس بات کا دعویٰ تھا کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. قرآن مجید نے ان سے سوال جواب نقل کیا, ان سے پوچھو کس نے پیدا کیا آسمان و زمین, کہیں گے اللہ نے. رس کون دیتا ہے, کہیں گے اللہ دیتا ہے. زندگی اور موت کون دیتا ہے, اللہ تعالیٰ جلاتا ہے وہی مارتا ہے. تو ان کو ان باتوں میں کسی کا بھی انکار نہیں تھا, بلکہ وہ اللہ کو مانتے. اس لیے بھی اس بات کی ضرورت تھی واضح طور پہ, اس اقرار کے باوجود جس کی میں بندگی کرتا ہوں تم اس کی بندگی نہیں کر رہے. اگر تم اس کو بہت سے خداؤں میں سب سے اعلیٰ خدا مانتے ہو تو یہ بندگی نہیں ہے, وہ یہ وہ رب نہیں ہے, وہ اللہ نہیں ہے جس کی بندگی کی میں دعوت دے رہا ہوں. اس کی بندگی پر میں قائم ہوں, اور نہ اس کی بندگی کا یہ طریقہ ہے جو تم نے اختیار کر رکھا. تیسری بات جو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ہوئی ہے کہ معبود کا لفظ قرآن مجید نے, جس کے لیے الہ کا لفظ استعمال کیا, الہ کے معنی ہمارے اردو ترجمہ کرنے والوں نے کہیں معبود کے کیے ہیں, کہیں حاکم کے بھی کیے ہیں حکم دینے والا, اور کہیں الہ کے بھی کیے ہیں صرف الہی سے. تو یہ قرآن کی نے جو ہم کو تعلیم دی ہے اس کے لحاظ سے ضروری نہیں ہے کہ لازماً پتھر ہی ہیں, بلکہ دو چیزیں جس کے ساتھ بھی وابستہ ہو جائیں وہ معبود بن جائے. اگر آپ خلاصہ کہنا چاہیں جن کہہ سکتے ہیں, جس کے لیے بھی آدمی وہ اختیار تسلیم کرے جو اختیار کے اللہ تعالیٰ کا ہے, اس سے الگ ہٹ کے کہ اس سے بے نیاز اس کا اختیار چل سکتا ہے, اپنا سمجھے تو خود معبود بن جائے, کسی پارلیمنٹ کا سمجھے تو وہ معبود بن جائے, قوم کا سمجھے تو قوم معبود بن جائے. کوئی بھی اختیار کہ وہ اللہ کے علاوہ اس کو اختیار حاصل ہے یا اللہ کے بالاتر اختیار حاصل ہے تو وہ معبود ہے. اور جس سے محبت اور وفاداری اور وابستگی اللہ کے برابر یا اس سے الگ ہٹ کے یا اس سے بالاتر ہو جائے وہ بھی معبود ہے. تو یہ اللہ کو ماننا نہ ماننا یہ اہم بات نہیں ہے. آج بھی اگر آپ دنیا میں سروے کیے جاتے ہیں, مغرب کے اندر بھی, اس کو ہم کہتے ہیں لادین اور دہریہ تہذیب ہے, وہاں پر بھی امریکہ میں تو 94% لوگ جو ہیں وہ خدا پر یقین کرتے ہیں, اور یورپ ہندوستان میں بھی تقریباً 70-80% لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو مانتے ہیں خدا کو. پہلے عرب بھی یہی کہتے تھے, ہندو بھی یہی کہتے ہیں, کوئی انکار نہیں کرتا خدا کو تو مانتے ہیں. اس لیے بھی یہ بات بڑی اہم تھی کہ جس جو تمہارے معبود ہے جس طرح کا, وہ میرا معبود نہیں ہے, اس کی میں بندگی نہیں کرتا. جس طرح تم بندگی کرتے ہو شرک کے ساتھ, اس طرح میں بندگی نہیں کرتا. اس کے بعد پھر اگلی بات یہ بھی سمجھنے کی یہ بڑی اہم ہے کہ جدید دور میں اور پہلے بھی محدود پیمانے پر جو نئے نئے خدا پیدا ہوئے ہیں, یہ لازماً مجسم خدا نہیں ہے. جس طرح پتھر تھے اور سورج اور چاند تھے, یا گائے تھی, یا آسمان اور زمین کے لوگ پرستش کرتے تھے, یا فصلوں کی پرستش کرتے تھے, یہ اس طریقے کے خداؤں سے کے علاوہ بھی خدا, خود قرآن مجید نے کہا ہے کہ آدمی کا اپنا نفس جو ہے, اپنی خواہش نفس جو ہے, وہ بھی معبود اور خدا بن سکتی. یا پر رائے کا من تقاضہ الہ ہو ہوا ہو, کیا تم نے دیکھا اس آدمی کو جس نے کہ اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ اور معبود بنا لیا؟ تو خواہش نفس تو دیکھی نہیں جاتی, آدمی اس کے آگے سجدہ نہیں کرتا, نماز نہیں پڑھتا, لیکن خواہش نفس کی کیونکہ آدمی پیروی کرتا ہے اسی کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے, اس لیے وہ بھی جو ہے وہ معبود اللہ تعالیٰ نے خود ہی شمار کیا ہے. اسی طریقے سے اگر آدمی سائنس ٹیکنالوجی کے بارے میں یہ سمجھے تو یہ تو وہ کر سکتے ہیں کام جو اللہ تعالیٰ سے ماورا ہو سکتا ہے, تو یہ بھی وہی معبود ہے. اگر آدمی قوم سے وفاداری رکھے, ملک سے جو خدا سے وفاداری کے اوپر ہو, تو وہ بھی جو ہے وہ معبود ہو جائے گا. اصل بات تو یہ ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ خدا کا انکار تو شاذ و ناز آج بھی شاذ و ناز ہے اور پہلے بھی شاذ و ناز پائے گا. اصل چیز تو یہ ہے خدا کا اختیار اور اس کے ساتھ محبت اور وفاداری اور اس کی بندگی, اس کے اندر اس کی صفات میں دوسرے آ کر شریف ہوتے ہیں اور بندگی کے اندر دوسرے آ کر شریف ہوتے ہیں. تھوڑا سا اگر ہم جائزہ لیں اپنے موجودہ زمانے کا, تو عیسائیت کا جو شرک تھا وہ تو چلتا ہی رہا,
جس شرک کا آغاز یورپ میں سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہوا, تو آپ نے نام سنا ہوگا نیوٹن کا. آپ نے جو بھی تھوڑے بہت پڑھے لکھے نیوٹن کا نام سنا ہوگا. 16ویں صدی کا ایک سائنٹسٹ تھا, اس نے نظریہ پیش کیا کہ چاند سورج ستارے سب جو ہیں وہ گریویٹیشن پر ایک دوسرے کے درمیان باہمی کشش سے قائم ہیں. سب بڑا مشہور نظریہ ہے یہ, اور نیوٹن کو جدید سائنس کا بانی بھی کہا جاتا ہے. وہ پکا عیسائی تھا اور خدا پرست تھا اور مباحد بھی تھا, یعنی وہ حضرت عیسیٰ کو خدا بھی نہیں مانتا تھا, بلکہ ایک خدا کا قائل تھا. اور اس نے اپنی جب کتاب لکھی تو اس میں لکھا کہ میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی ہے کہ اسے خدا کی وحدانیت ثابت ہو اور خدا کا جو وجود ہے وہ تسلیم کیا جائے. لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا, خدا کا انکار تو نہیں ہوا, لیکن یہ ہوا کہ خدا کو کی ضرورت اب دنیا کو چلانے کے لیے نہیں. دنیا تو قائم ہے اپنی گریویٹیشن کے اوپر اور چل رہی ہے, چاند ستارے سب قوانین قدرت کے پابند ہیں. وہ جو قوانین ہیں ان قوانین پر دنیا چل رہی ہے. اس لیے خدا ہے تو موجود, پیدا بھی اس نے کیا ہے, قوانین بھی اس نے دیے ہیں, دنیا کو قائم بھی کیا ہے, لیکن اب اس کی ضرورت نہیں ہے دنیا کو. دنیا اس کے بغیر قائم ہے اور چل رہی ہے. اس کا مغرب کے افکار میں اس کا نام ہوا گھڑی ساز خدا, کلاک میکر گاڈ, یعنی وہ جس نے گھڑی بنائی اس نے چابی بھر دی اور چابی بھر کے وہ الگ گوشے میں بیٹھ گیا. اب وہ چابی کے بل پہ گھڑی چل رہی ہے برابر, اس میں خدا کی چلانے کی ضرورت نہیں. قرآن مجید نے جہاں بھی یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, وہاں پر یہ بات ضرور کہی کہ وہ عرش کے اوپر قائم ہو گیا. اور عرش جو ہے وہ اختیارات کا تخت سلطنت تو وہی ہوتا ہے جہاں سے حکومت کی جاتی ہے, کہ حکومت اس کے ہاتھ میں. ثم استوى على العرش خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش, پھر وہ عرش کے اوپر قائم ہو گئے. اور اسی بات کے لیے کہ وہ ایسا خدا نہیں ہے کہ جو بنا کر فارغ ہو گیا, بلکہ وہ تو اس پر تدبیر, یدبر الامر من السماء الى الارض, آسمان سے زمین تک اس کا حکم چل رہا ہے, وہی تدبیر کر رہا ہے. پانی وہ برساتا ہے, کھیتی وہ اگاتا ہے, انسان وہ پیدا کرتا ہے, قوموں کی الٹ پلٹ وہ کرتا ہے, کسی کو حکومت دیتا ہے تو وہ دیتا ہے, حکومت چھینتا ہے تو وہ چھینتا ہے, ذلیل کرتا ہے تو وہ کرتا ہے, وہ عز و منتشا وہ تذل و منتشا, عزت دیتا ہے تو وہ دیتا ہے, ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں. اللہ له الخلق والامر, تخلیق بھی اس کی ہے اور حکم بھی اس کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے کائنات کے چلانے سے بے دخل جو ہے کرنا, یہ دراصل ماننے کے باوجود نہ ماننے کے برابر, یہ زمانے کا شرک ہے. جب کائنات کو چلانے میں اس کی ضرورت نہیں ہے تو انسان کی زندگی کو چلانے میں اس کی ضرورت نہیں. انسان خود ایک اور نظریہ یہ آیا کہ انسان اب بالغ ہو گیا, پہلے وہ بچہ تھا, بجلی کر کے ڈر گیا سجدہ کر لیا, گائے نے دودھ دیا فائدہ ہوا سجدہ کر لیا, آتش پوچھا پہاڑ پھٹا نقصان پہنچا اس کو سجدہ کر لیا, جس چیز سے نقصان فائدہ پہنچا سجدہ. بچہ تھا, عقل جس کی پختہ نہیں تھی اس لیے وہ بہت سے معبود بناتا گیا. پھر عقل بڑھی تو اس نے کہا نہیں اتنے معبود تو ٹھیک نہیں, ایک معبود ٹھیک ہے. اور اب بہت بالغ ہو گیا تو سمجھتا ہے کہ ایک معبود کی بھی ہم کو ضرورت تو نہیں ہے زندگی چلانے کی, سیاست معیشت تجارت حکومت معاملات خانہ یہ تو ہم اس کے بغیر بھی چلا. انسان اب بالغ ہو گیا ہے اور بالغ ہو کر وہ اپنے معاملات کو چلا سکتا ہے. لہٰذا جدید شرک یہ ہے کہ فلاسفر یہ کہتے ہیں کہ ہم انکار نہیں کرتے خدا نہیں ہے, خدا ہے لیکن خدا کی ہم کو بھی ضرورت ہے, ہم نے اس کو زندگی سے بے دخل کر دیا, غیر ضروری بنا دیا. وہ دہریہ نہیں ہے خدا کا انکار کریں, خدا کے جسم کے خدا نہیں ہے, بلکہ مسئلہ ہی جو ہے ختم ہو گیا کہ وہ ہو یا نہ ہو اس کی ہمیں ضرورت نہیں. اس لیے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے خدا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے, بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جس معبود کی بندگی کی دعوت حضور دے رہے تھے اور جس معبود کی حضور پیروی کر رہے تھے, اس کی جو صفات تھیں, اس کے جو اختیارات تھے, اس کا جو نقام تھا, اور جس طرح آپ بندگی کر رہے تھے اپنی پوری زندگی اس کے لیے خالص کر کے, اس طرح کی بندگی جو ہے جو نہیں کر رہا اس کا راستہ الگ اور حضور کا راستہ الگ, اور جو اسی طرح بندگی کرے کہ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے اور حاکم بھی ہے اور تدبیر بھی کر رہا ہے اور اسی کا حکم چل رہا ہے, اور آدمی کا تعلق اس سے ایسا نہیں ہے کہ اس نے پیدا کر دیا بلکہ جذباتی تعلق ہے, وہ اس سے محبت بھی کرتا ہے, اس سے ڈرتا بھی ہے, اس سے بھروسہ بھی کرتا ہے, اس کی طرف لپکتا بھی ہے, کوئی خطرہ پہنچتا ہے ہاتھ اس کے آگے پھیلاتا ہے, مانگتا اس سے پریشانی اس کے آگے پھینکتا ہے, پرستش کے سارے مراسم ان کے لیے بجا لاتا ہے اور بندگی بھی اطاعت بھی کرتا ہے. یہ حضور کا نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بندگی کی دعوت دی یہ اس کے معنی تھے. اور وہ معبود جو ہے جب آپ ان آیات کو پڑھیں گے تو دراصل یہ پورا جو قرآن مجید کی دعوت ہے اللہ کی بندگی کی, یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرہ, کوئی اس کے علاوہ الہ نہیں, اسی لیے سورت کے نام بھی اور ہیں، اور جسے ایک نام الفلاس بھی ہے، سورہ قلب اللہ احد کا نام بھی الفلاس، اس کا نام بھی حدیث میں الفلاس ہے، زندگی بندگی اللہ کے لیے خالص کرنا. ایک اور اس کا نام آئے منابزہ، جس کے معنی اٹھا کر پھینک دینا، اس لیے کہ سارے جھوٹے معبودوں کو جو اللہ کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں ان کو اٹھا کر یہ سورت پھینک دیتی ہے، ان سے اعلان درد کرتی ہے. تو فرمایا کہ لا عابدو ما تعبدون، تو بہت سارے معنوں میں سے جو معنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر ہیں، میں اسی کے لحاظ سے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کروں گا. لا عابدو ما تعبدون، میں بندگی نہیں کروں گا جس کی کہ تم بندگی کرو. تو اس کے اندر ایک اور بھی چیز ہے کہ کفار قریش آخر میں جب اس بات سے مایوس ہوتے جا رہے تھے کہ حضور کسی طرح ان کی بات مانیں گے یا اپنی دعوت چھوڑ دیں گے یا اللہ کی بندگی کی طرف نہیں بلائیں گے، تو وہ یہ تجاویز لے کر آتے تھے کچھ لین دین کر لیں، آپ کچھ آپ ترمیم کر لیں، کچھ ہم ترمیم کر لیں، کچھ آپ کی بات آپ مان لیں، ہماری بات کچھ ہم آپ کی بات مان لیں، آپ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، ہم آپ کے معبودوں کو برا نہ کہیں. یہ سارے سیرت میں واقعات نقل ہوئے ہیں. قرآن مجید میں بھی کہا گیا کہ ایک جو قرآن غیر حاضر، آپ ایک دوسرا قرآن لے آئیں یا اس کو تھوڑا سا بدل دیں تو پھر ہم اس کو مان لیں. حضور نے فرمایا کہ مجھے کوئی اختیار نہیں کہ میں اپنی طرف سے قرآن مجید کو بدل دوں. تو جی اس کا بھی جو ہے جو کفار کا مطالبہ تھا اس کا بھی جواب اس کے اندر موجود ہے مستقبل کے بارے میں، اور حال کی اس کے اندر ہے کہ نہ میں کرتا ہوں نہ کروں گا، جس کی بندگی تم کرتے ہو جس طرح تم کرتے ہو اس طرح میں بندگی، یعنی اللہ کی بندگی بھی کرتے ہو تو میں اس طرح نہیں کرتا جس طرح تم کرتے ہو، اور جو اللہ کے ساتھ شریک کر رکھتے ہیں اپنے آبا و اجداد اور بت اور جن اور بہت ساری چیزیں، ان کی بندگی بھی میں نے نہ کی ہے نہ کرتا ہوں نہ کروں گا. بلا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم کرنے والے ہو جس کی کہ میں کرتا ہوں. یہاں مستقبل کا ہی اشارہ ہے، حال کا بھی نہیں، تم اب کر رہے ہو اور نہ آئندہ کرنے والے ہو. کوئی اب تم سے امید نہیں رہ گئی، جو دعوت تمہارے سامنے پیش ہو چکی، قرآن مجید نے سارے دلائل دیے، آفاق سے آسمان و زمین سے ساری نشانیاں پیش کی، لیکن تم ماننے کو تیار نہیں. اب تم سے بھی تم کو مجھ سے کوئی امید نہیں رکھنا چاہیے کہ میں اپنا راستہ چھوڑ کے تمہارے راستے سے آؤں گا، اور نہ میں تم سے مجھے کوئی امید رہ گئی کہ تم اس کو چھوڑ کر اس راستے پر آؤ. پھر فرمایا کہ ولا انا عابدم ما عبدتم، اور نہ میں بندگی کرنے والا جس کی تم نے بندگی کی ہے. یہاں ماضی کا صیغہ ہے عبدتم، جس میں بعض لوگوں نے تو اس کو جیسا میں نے مستقبل کے معنی میں لیا ہے، بعد میں حال کے معنی میں لیا ہے، لیکن میرا خیال ہے یہاں پر ماضی کے معنوں کے اندر یہ بات ہے کہ جس کی تم اب تک کرتے رہے ہو جن معبودوں کی، ان کی بندگی میں کرنے والا نہیں تھا کبھی بھی. یعنی حضور کی جو نبوت سے پہلے کی بھی زندگی تھی، نبوت کے بعد کی بھی زندگی تھی، آپ نے کبھی بھی بتوں کی پرستش نہیں کی، کسی جھوٹے معبود کو نہیں مانا. اللہ تعالیٰ کو آپ اس طرح نہیں جانتے تھے جس طرح قرآن مجید نے تعلیم دی، یہ صحیح بات ہے. نہ آپ اس طرح سمجھتے تھے نہ جانتے تھے، لیکن اپنے فکر سے، فطرت سلیم سے اور دین حنیفی سے، جس کے ماننے والے عرب کے اندر بہت موجود تھے، آپ خدا کو ایک مانتے تھے، اسی کے غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے، اسی کے لیے آپ بھوکے پیاسے رہتے تھے، اسی کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے، اسی سے التجا کرتے تھے کہ مجھے روشنی دے دے، ہدایت دے دے، مجھے بتا دے میں تیری بندگی کیسے کروں. تو یہ تو آپ نے کبھی نہیں کی، تو یہ پہلے کی طرف بھی آپ اشارہ ہے کہ پہلے ہی میں نے کبھی نہیں کی. ولا انا عابدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم کرنے والے ہو جس کی کہ میں کرتا ہوں. یہ پہلی جو تیسری آیت ہے، الفاظ بالکل ایک، ان دونوں کے درمیان ترجمہ کرنے والوں نے، تفسیر کرنے والوں نے فرق کیا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ پہلے کا تو مطلب یہ ہے کہ ابھی نہیں کر رہا، اور دوسرے کا مطلب یہ اس طرح عادت کے معنی، جیسا آپ میں نے کہا نا، آپ کہتے ہیں کہ آج جانے والا ہوں یا اگلے سال جانے والا ہوں. جانے والا کے اندر تو زمانہ کوئی بھی پایا جاتا ہے، ماضی کا بھی پایا جاتا ہے، حال کا ہی. میں تو جانے والا نہیں تھا کبھی بھی، یہ ماضی کا زمانہ، کبھی بندگی کرنے والا نہیں تھا، اور نہ بندگی کرنے والا ہوں، اور نہ آئندہ کبھی بندگی کرنے والا ہوں گا. اس طریقے سے ہر لحاظ سے ہر زمانے میں ماضی، حال، مستقبل، ان معبودوں سے بھی کہ جو اللہ کے علاوہ اس کی بندگی میں آپ کے مخاطبین میں شریک کر رکھتے تھے، یا آپ سے پہلے شریک رہے ہیں، یا آپ کے بعد کبھی بھی شریک ہیں، یا اللہ کے صفات میں کوئی نقص اور خرابی کسی نے پیدا کی، تو چھ دن میں زمین و آسمان پیدا کیے، ساتویں دن اس نے آرام کیا. تو بائبل تو یہی کہتی ہے، اس کی بھی قرآن نے ترجیح ہے کہ ایسا نہیں ہوا. وما مسنا من لغوب، ہم نے پیدا کیا، ہم تھکن ہم پر نہیں تاری ہوئی، تھک نہیں گئے پیدا کر کے، چھ دن میں آسمان و زمین پیدا کرنے سے ہم اتنے تھک گئے ہوں کہ ہم کو آرام کی ضرورت ہے.
بیٹے بیٹیاں فرشتے شفاعت بے شمار چیزیں قرآن مجید میں نقل کی ہیں. صرف حرام و حلال کا اختیار کہ اگر تم ان کو چھوڑ کے کسی کی بھی اطاعت کرو گے حرام حلال میں تو یہ بھی شرک ہے. اللہ کے ساتھ معبود بنانا ہے. قانون دینے کا حق بھی صرف اسی کو ہے, اور اسی کی اطاعت کرو گے تو معبود ہے, اس کے علاوہ جس کی اطاعت کرو گے وہ معبود بن جائے گا. اس لحاظ سے ان چار آیات کے اندر ہر قسم کے شرک کی, ہر قسم کے معبود کی ہر زمانے کے لیے نفی بھی ہو گئی, اور اس وقت جو حضور کو مار کا درد تھا مکے میں اس میں اعلان برد بھی ہو گیا. اس بات کا اعلان ہو گیا کہ اب تم اس مقام پہ پہنچ چکے ہو جہاں پر تم پر کافر ہونے کا فتویٰ دیا جا سکے. یہاں سے ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے جو کہ ہم کو اپنے مسائل کے لحاظ سے سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ احادیث میں بھی اس بات کو سخت ناپسند کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تکفیر کرے, یعنی اس پر کفر کا فتویٰ دے. یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کام کافرانہ ہے, یہ عقیدہ کافرانہ ہے, یہ بات جو کہی ہے کفر پر مبنی ہے, لیکن کافر کہنے کا معنی ہے کہ وہ امت مسلمہ سے خارج ہو جاتا ہے. تو مسلمان تو مسلمان رہے, کفار قریش کے بارے میں جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ان کو کافر کہہ کر اس جگہ کے علاوہ کہیں خطاب نہیں کیا گیا, اور یہ اس جگہ خطاب کیا گیا اس مقام پر جب ان پر 13 سال میں حضور حق پہنچا چکے تھے اور یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہ اپنا کفر چھوڑنے والے نہیں ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں بار بار ذکر کیا ہے, یہ شرک کرتے ہیں, یہ کفر کرتے ہیں, ان کا یہ عقیدہ ہے کہ 3 خدا ہیں یہ شرک ہے, حضرت عیسیٰ کو یہ خدا کا بیٹا بناتے ہیں یہ شرک ہے, لیکن کہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ مشرک ہے. مشرک کا لیبل جو ہے وہ ان پر نہیں لگایا, مشرک کا فتویٰ نہیں دیا قرآن نے, کہا اس لفظ کو استعمال نہیں کیا, بلکہ اہل کتاب کہتا رہا ہے برابر اہل کتاب ہے. یہ اہل کتاب الگ الگ ذکر کیا ہے, یہ مشرکین یہ ہیں مکے کے اور یہ اہل کتاب ہے. حالانکہ اہل کتاب بھی شرک کرنے والے تھے, وہ بھی کفر کرنے والے تھے, اور اسی لیے مسلمانوں کے بارے میں بھی ہمارے جو اچھے شہر راسرو علماء ہیں انہوں نے اس بات سے ہمیشہ پرہیز کیا کہ وہ کفر کے فتوے. اب تو بہت عام ہے کسی آپ دار الفتوی میں چلے جائیں کفر کا فتویٰ کسی کے بارے میں مل جائے گا, دیوبندیوں کے بریلیوں کے بارے میں, بریلیوں کے دیوبندیوں کے بارے میں, بڑی بڑی شخصیتوں کے بارے میں, مولانا شبلی نعمانی کے بارے میں, مولانا حمد الدین فرائی کے بارے میں, مولانا مودی کے بارے میں, سب کے بارے میں کفر کے فتوے جو ہیں وہ جاری ہوتے ہیں اور وہ جو ہیں وہ گردش کرتے رہتے ہیں. ایک حدیث یہ بھی پائی جاتی ہے جو حضرت مرزا الفتانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اپنی مکاتیب میں کہ اگر کسی آدمی میں 99 وجوہات پائی جاتی ہوں جن کے بارے سے کفر کے بارے میں رائے بن سکتی ہو اور ایک وجہ ہو جس سے وہ مسلمان شمار ہو سکتا ہو اس کو مسلمان شمار ہو. وہ کہتے ہیں اہل قبلہ کی تکفیر مت کرو. یہ شیعوں کے بارے میں بحث انہوں نے کی, سب واضح کیا ہے شیعوں میں یہ گمراہی ہے اور یہ کہہ رہے, اس کے باوجود یہ اہل بدعت اہل ضلالت ہیں گمراہ ہیں, لیکن اہل قبلہ کی تکفیر مت کرو. جو ہمارے قبلے کی طرف نماز کر کے نماز پڑھیں حدیث ہے, اور ہمارا ذبیحہ کھائیں وہ ہم نہیں, وہ امت مسلمہ سے خارج نہیں. تو قرآن مجید نے بھی جو احتیاط رکھی ہے وہ اس صورت سے ظاہر ہے کہ حضور خود موجود تھے اور اس کے باوجود 12-13 سال تک جہاں ایک کافروں کہہ کر قرآن نے خطاب نہیں کیا. جب ہجرت کا وقت آ گیا, اتمام حجت ہو گیا, لڑائی کی نوبت آ گئی, جہاد کی نوبت آ رہی تھی, اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک کافروں کہہ کر خطاب کیا. آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین, تمہیں تمہارا دین ہے تمہارے لیے, میرے لیے میرا دین. دین کے معنی جیسا میں نے آپ سے عرض کی ہیں دو معنی, ایک معنی تو چلنے کا راستہ ہے زندگی بسر کرنے کا طریقہ, ایک معنی بدلے کے لیے جزا اور سزا کے لیے. تاکہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ بدلے کر دیا ہے, تمہارے اعمال کا بدلہ تمہارے لیے اور میرے اعمال کا بدلہ جو ہے وہ میرے لیے. یہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا, اور بھی لوگوں نے کیا ہے, لیکن تقریباً سارے مفسرین نے اور سارے ترجمہ کرنے والوں نے اس کا یہی ترجمہ کیا ہے کہ میرا زندگی بسر کرنے کا راستہ میرا ہے اور تمہارا راستہ تمہارا ہے. اس میں بھی یہاں پر پھر کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ تو دراصل رواداری کی تعلیم ہے کہ تم اپنے راستے چلتے رہو میں اپنا راستہ چلتا رہوں, نہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہ تم مجھے چھوڑوں گا. پھر ہمارے بہت سے لوگ ہیں تمہیں ہم سے کیا ہے, ہم اپنے راستے پہ چلنا ہے تو اپنے راستے پہ چلو. اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ اعلان نہیں ہے اس کا, بلکہ یہ تو دراصل جنگ کا اعلان ہے, تو ہمارے تمہارے راستے الگ ہیں اور ان راستوں کا نتیجہ جو ہے وہ اب ایک دوسرے کی مخالفت اور ایک دوسرے سے اعلان برت اور ایک دوسرے کے خلاف جہاد ہے. اسی لیے مدینے جانے کے بعد جہاد شروع ہو گیا.
اور آپ نے چھوڑ نہیں دیا اہل مکہ کو ان کے حال پر، نہ مکے والوں نے آپ کو چھوڑ دیا، بلکہ آپ نے تو مدینہ پہنچتے ہی سے جنگ کی تیاری شروع کر دی، حلیف تلاش کرنا شروع کیے، کون نئی مدد کر سکتے ہیں، یہودی مدینے میں رہتے ان سے آپ نے معاہدہ کیا، ان کو اپنی ریاست میں شامل کیا، ان کی شہریت کے سارے حقوق دیے، اور یہ کہا کہ ہم سب ایک ملت واحدہ ہیں. اس کے بعد آپ نکل گئے، اور قریش کا جس کا ذکر آ چکا ہے، جو ان کا تجارتی قافلوں کا راستہ تھا، مدینے کے پاس سے گزرتا تھا، آپ نے سارے کافر مشرق قبائل سے معاہدے کیے، صلح کے اور عمل کیے، کہ تم ہمارے خلاف نہیں لڑو گے، ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے. آپ کو معلوم تھا پہلے ایک دشمن سے نپٹنا ہے، اور وہ قریش کے دشمن ہے، جو حملہ بھی کریں گے اور مٹانے کی کوشش بھی کریں گے. آپ نے تو مدینہ پہنچتے ہی سے آپ اس بات کو جانتے تھے کہ اب اس کے بعد ہجرت ہو گئی ہے، اس کے بعد جہاد بھی ہوگا، لڑائی بھی ہوگی، قتال بھی ہوگا. مکے میں حکم تھا کہ ہاتھ روکے رکھو، وہ حکم واپس لے لیا گیا اور کہا گیا کہ اب قتال کرو، اب لڑو، تلوار ہاتھ میں لو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً زیادہ لوگوں کی رائے ہے، اور یہی صحیح ہے. یہ اعلان جو ہے اس کا نہیں ہے امن اس چین کا، کہ تم اپنے راستہ چلتے رہو، میں اپنا راستہ چلوں گا، میں اپنے معبودوں کو جا کے مسجد میں پوچھتا رہوں گا، تم مندر گرجا میں جا کے اپنے معبودوں کو پوچھتے رہو. اور بلکہ لیکن اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو زبردستی ان معبودوں سے ہٹایا جائے گا جو غلط معبود ہے. یہ جو قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ جو جس کی بندگی کرنا چاہے بندگی کر سکتا ہے. چنانچہ عیسائیوں کو ہمیشہ اسلام میں اجازت ملی، گرجے قائم رکھو اور جس طرح چاہو بندگی کرو. یہودیوں کو آزادی ملی. تصویر تو یہ بنتی ہے گویا مسلمانوں کی یہودیوں کی دشمنی جو ہے یہ 1300 سال سے مسلسل چلی آ رہی ہے، یہ جھوٹی تصویر ہے. اس لیے کہ مدینے میں لڑائی ضرور ہوئی، اس کے بعد تو یہودی مسلمانوں کے درمیان جہاں بھی رہے بڑے امن چین اور سکون سے رہے، بڑی عزت سے رہے. اور اسپین میں تو جب وہ مقابلہ کرتے تھے یورپ میں، فرانس میں، انگلینڈ میں، جرمنی میں، اپنی حالت سے اسپین کو تو یہودی اپنا گولڈن ایج کہتے ہیں، مسلمانوں کے تحت گزارا کہ ہمارا سنہری زمانہ تھا، عبادت کی آزادی تھی، بڑے بڑے فلسفی، سائنٹسٹ، یہودیوں کے علماء سب مسلمانوں کے تحت آزادی سے عزت سے گزارتے تھے. عیسائیوں کو اپنے معاملات طے کرنے کے لیے سب کی اپنی اپنی عدالت ہے. آج کا مسلمان انگلینڈ میں کہے کہ میں اپنی شادی بیاہ کے قوانین اپنے قانون کے مطابق کرنا چاہتا ہوں تو لوگ کہیں یہ غدار ہے. ایک مسلمانوں نے ہمیشہ اجازت دی کہ یہودی عیسائی جو کرنا چاہیں وہ کر سکیں، جس طرح بھی اپنے معاملات طے کرنا چاہیں طے کر. ہندوستان مسلمان آئے تو ایک علماء کے ایک گروہ نے یہ کہا کہ ہندو بھی جو ہیں اہل کتاب میں شمار ہو سکتے ہیں، ان کے پاس بھی 4 کتابیں موجود ہیں، 4 وید موجود ہیں، اور ان کو بھی اہل کتاب میں شمار کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو ہے مسلمانوں نے اپنے عبادت کی بندگی کی اجازت تو پوری کی، لیکن یہ کہ اس کے معنی یہ نہیں تھے کہ نظام جو ہے وہ اطاعت کا نظام جو ہے، قانون کا نظام جو ہے، یہ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کے اوپر قائم ہو سکتا ہے. لکم دینکم ولی دین میں اسی بات کا اعلان ہے. یہ مختصر سی صورت جس کی حضور نے پڑھنے کی بڑی تاکید فرمائی، حدیث میں آتا ہے کہ اکثر آپ مغرب کی دونوں سنتوں میں اور فجر سے پہلے دونوں سنتوں میں یہی 2 سورتیں پڑھا کرتے تھے، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، اور فجر کے فرض میں بھی آپ سے ان دونوں سورتوں کا پڑھنا اس کی روایت موجود ہے. ہمیشہ آپ نمبر پرت نہیں کرتے تھے کہ ہمیشہ لازمن بہت طویل پرت ہے، بلکہ یہ 2 سورتیں بھی آپ سے فجر کے 2 فرائض میں بھی پڑھنا یہ ثابت ہے. پھر آپ نے رات کو سوتے ہوئے اسے پڑھنے کی بڑی تاکید، کئی صحابہ نے پوچھا کہ آپ کو پڑھنے کو بتا دیں رات کو کیا پڑھنا.
یہ سورج جو ہے صرف سے پاک و صاف کرتی ہے، سورج الکافرون پڑھ کے سکھایا، اور آپ خود بھی جو ابھی آگے بھی سورتیں آنے والی ہیں پڑھتے بھی تھے، اپنے جسم پر دم بھی کرتے تھے، ہاتھوں میں پھونک کر، اور 4 سورتوں کا ذکر آیا ہے، لیکن سورج الکافرون کی آپ نے پڑھنے کی بڑی تاکید فرمائی، خود کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں. یہ اسی میں سارا صرف سے درخت اور اعلان ہے، اور سارے جو ہے باعث کی بندگی ہے،
اس کی دعوت پرانے بدلی ہے، جو پیدا کرنے والا بھی ہے، با اختیار بھی ہے، حکمراں بھی ہے، جس سے آدمی کو سب سے بڑھ کر محبت بھی کرنا چاہیے، سب سے بڑھ کر ڈرنا بھی چاہیے، ہر چیز اس سے مانگنا چاہیے، سارے اختیارات کا مالک وہ ہے، بھروسہ اس پر کرنا چاہیے، حکم اس کا چلنا چاہیے، ساری چیزیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں ان سب کے ساتھ جو معبود ہے اس کا صاف اعلان ہے کہ ہمارا تو یہ معبود ہے، اور اس کے علاوہ ہم کسی طریقے سے کسی کی بندگی نہیں کرتے، اللہ کی بندگی جس طرح نہیں کرتے اس میں دوسروں کو شریک کر دیں. اس لحاظ سے یہ صورت جو ہے یہ ہجرت کی صورت بھی ہے، برت کی صورت بھی ہے، صرف سے پاک پاتی جی کی صورت بھی ہے، توحید کے اعلان کی صورت بھی ہے. اور جب مسلمان اس توحید کے مقام پہ پہنچ جائے، تو صرف سے پاک ہو جائے، تو پھر اس کے لیے فتح و نصرت اللہ نے مقدر کی، اس کا ذکر پیش سے آنے والی صورت میں موجود ہے. واقع دعوانا ہم دیدار کریں.